بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف لطیف اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے سن 1889 عیسوی میں رکھی تھی۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ہی وہ موعود مسیح اور مہدی ہیں جن کی آخری زمانے میں بعثت کی پیشگوئیاں دنیا کے سبھی عظیم مذاہب کی کتب مقدسہ میں موجود ہیں۔ جماعت احمدیہ گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے دنیا بھر میں اشاعت اسلام کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سن 1982 عیسوی میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سن 1984 عیسوی میں جب پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مذہبی آزادی پر پابندیاں عائد کر دی گئیں اور آپ کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی تبلیغی اور تربیتی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ناممکن بنا دیا گیا تو آپ لندن تشریف لے گئے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دینی اور دنیوی علوم کا ایک سمندر تھے۔ آپ نے مذہبی موضوعات پر ہزاروں خطابات ارشاد فرمائے۔ عصر حاضر کے نہایت اہم مسائل کے متعلق انگنت سوالات کے جوابات دیے۔ اب بھی آپ کے خطابات اور مجالس سوال و جواب کو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل پر دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ آپ کی تصنیف مذہب کے نام پر خون کا ترجمہ کئی زبانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ انگریزی زبان میں آپ کی ایک عظیم اور مارکات الآرا اور عہد ساز تصنیف ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ یعنی الہام عقل علم اور سچائی سن 1998 میں لندن سے شائع ہوئی۔ سن 1989 میں جماعت احمدیہ کے قیام کی 100 سالہ جوبلی منائی گئی۔ اس تقریب کے موقع پر 24 فروری سن 1990 عیسوی کو لندن کے کوئین ایلیزابتھ کانفرنس سینٹر میں اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل کے موضوع پر امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے انگریزی زبان میں ایک تقریر فرمائی۔ اس تقریر کو سننے کے لیے دانشور طبقوں سے تعلق رکھنے والے 800 معزز مہمان تشریف لائے۔ ان میں سیاستدان، صحافی، پروفیسر صاحبان، اساتذہ اکرام، مذہبی علوم کے ماہرین، عربی دان اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات شامل تھے۔ اس وقت کے امیر جماعت ہے احمدیہ برطانیہ مکرم و محترم آفتاب احمد خان صاحب مرحوم نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مکرم ایڈورڈ مارٹیمرز نے اس تقریب کی صدارت فرمائی، جبکہ حضور رحمہ اللہ تعالی کے خطاب کے بعد ممبر پارلیمنٹ مکرم ہیوگو سمرسن نے جذبات تشکر کا اظہار فرمایا۔ بعد ازاں سوال و جواب کی ایک مختصر مجلس منعقد ہوئی۔ اس نوعیت کے پبلک اجتماعات میں بالعموم تقاریر کے لیے جتنا وقت مختص کیا جاتا ہے اس میں ایسے وسیع مضمون کو کما حق کو ہو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن حضرت امام جماعت احمدیہ رحمہ اللہ تعالی نے مختصر وقت کے باوجود اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ یہ خطاب اسلام's response to contemporary issues کے نام سے سن 1992 میں انگریزی میں شائع ہو چکا ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ جو مکرم محمود احمد اشرف صاحب نے مکرم و محترم چودھری محمد علی صاحب وکیل التصنیف کی زیر نگرانی کیا ہے، احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی پروف ریڈنگ میں مکرم منیر الدین شمس صاحب ایڈیشنل وکیل التصنیف نے بہت محنت سے کام کیا اور کتاب کی ترتیب میں بہتری کے سلسلے میں مفید مشورے دیے۔ اسی طرح مکرم مجید احمد سیالکوٹی صاحب نے بھی پروف ریڈنگ میں مدد کی۔ مکرم محمود احمد ملک صاحب انچارج مرکزی کمپیوٹر سیکشن نے کمپیوٹر پر غلطیوں کی اصلاح میں بہت وقت دیا۔ اسی طرح دیگر احباب نے بھی مختلف امور میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اس کتاب میں جن امور پر حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوربین نگاہ نے مستقبل کے جن امکانات اور خدشات کی نشاندہی فرمائی تھی، وہ حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اشتراکیت کے زوال کے بعد مشرقی یورپ کے ممالک میں عظیم الشان تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی معاملات میں وہی کردار ادا کر رہی ہے جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ برطانیہ میں شرح سود کی پالیسی کا نتیجہ اقتصادی بدحالی کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ تمام امور اور درحقیقت ان کے علاوہ بہت سے امور اس خطاب میں قبل از وقت پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے تھے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ رحمہ اللہ تعالی نے سن 1990 کے آغاز میں جب یہ خطاب فرمایا تھا، اس وقت ابھی ان تمام تبدیلیوں کے آثار دنیا کے افق پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قبل از وقت دنیا کو اس قدر واضح انتباہ کر دیا گیا ہو۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جس پیغام پر مشتمل ہے وہ دائمی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا تعلق امن عالم کے مستقبل سے ہے۔ جو پیش خبریاں اس خطاب میں موجود ہیں، اگر ان میں سے اکثر کو آئندہ رونما ہونے والے واقعات نے سچ کر دکھایا، جیسا کہ بعض سچ ثابت بھی ہو چکی ہیں، تو پھر عالمی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اس پیغام کی اہمیت کو سمجھیں اور نظام دنیا کی تشکیل نو کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ حضور کا خطاب پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدر گرامی قدر جناب ایڈورڈ مارٹیمر صاحب، مہمانان کرام و خواتین و حضرات، میں آپ سب صاحبان علم و دانش کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی تقریب میں شمولیت کے لیے تشریف لائے۔ آج میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع اور ہمہ جہت مضمون ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ شاید اس محدود وقت میں اس موضوع کا حق ادا نہ ہو سکے۔ تاہم میں دو بنیادی سوالات اٹھا کر اپنے اس خطاب کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس جدید دور کے وہ کون سے مسائل ہیں جو ہمارے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مذہب ان حالات میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے۔ دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ امن و آشتی کا فقدان ہے۔ مادی ترقی کے لحاظ سے بحیثیت مجموعی آج کا انسان بہت بلند مقام تک جا پہنچا ہے۔ یہ وہ ہمہ جہت ترقی ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ اس سائنسی ترقی کے ثمرات اس دور میں بالخصوص ان ممالک کے حصے میں آئے ہیں جو پہلی اور دوسری دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں، تاہم تیسری دنیا کے ممالک نے بھی ایک حد تک ان سے فائدہ اٹھایا ہے، یہاں تک کہ سائنسی ترقی کی روشنی دنیا کے ان تاریخ ترین خطوں تک بھی جا پہنچی ہے جہاں آج بھی لوگ قدیم زمانے جیسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر ان تمام ترقیات کے باوجود آج کا انسان حقیقی خوشی اور اطمینان سے محروم ہے، بے چینی، اضطراب اور خوف کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، ایک غیر یقینی مستقبل کے محیب سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ماضی سے جو کچھ انسان کو ورثے میں ملا ہے اس پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے، بے اطمینانی ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اسلام کے لغوی معنی امن کے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس ایک لفظ میں اسلام کی جملہ تعلیمات کمال خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ جھلکتی نظر آتی ہیں۔ بلا شبہ اسلام امن کا مذہب ہے، اس کی تعلیمات انسانی آرزوؤں اور دلچسپیوں کے سب دائروں میں امن کی ضمانت دیتی ہیں، چنانچہ آج کے خطاب کے لیے میں نے بعض ایسے امور کو منتخب کیا ہے جن کے بارے میں دنیا کو رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، اور وہ امور یہ ہیں: نمبر ایک، مذاہب عالم کے مابین امن و آشتی اور ہم آہنگی، نمبر دو، معاشرتی امن، نمبر تین، معاشرتی اقتصادی امن، نمبر چار، اقتصادی امن، نمبر پانچ، قومی اور بین الاقوامی سیاسی امن، اور نمبر چھ، انفرادی امن۔ مذہبی اقدار کو فضول اور غیر ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ آج کی مذہبی دنیا ایک عجیب تضاد کا شکار ہو چکی ہے، ایک طرف تو بالعموم مذہب سے بیگانگی بڑھ رہی ہے، مگر دوسری طرف بعض پہلوؤں سے مذہب کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ اور عملی زندگی پر مذہب کا حقیقی اثر کمزور پڑ رہا ہے، لیکن کٹر مذہبی عقائد کو اثر نو اختیار کیا جا رہا ہے، رواداری کا فقدان ہے اور مذہبی تشدد پسندی عام ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اگر دنیا کے عام اخلاقی معیار کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ مذہب پسپا ہو رہا ہے، جرائم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، صداقت دنیا سے اٹھتی جا رہی ہے، عدل و انصاف ناپید ہوتا دکھائی دے رہا ہے، فرد معاشرے کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہا ہے، خود غرضی پر مبنی انفرادیت پسندی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ یہ معاشرتی برائیاں ان ممالک میں بھی عام ہیں جو مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اور ایسی دیگر بہت سی برائیاں اس اخلاقی انحطاط کی مظہر ہیں جو اب دنیا کے نظام کا حصہ بن چکی ہیں۔ اگر اخلاقی اقدار ہی مذہب کی جان ہے تو ان اقدار کے رفتہ رفتہ اٹھ جانے کا ناگزیر نتیجہ یہی ہے کہ مذہب کے ظاہری ڈھانچے اور جسم کی تعمیر نو تو ہو رہی ہے، مگر روح اس جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ مذہب کا یہ نام نہاد احیاء اپنے اندر حقیقی زندگی کی کوئی علامت نہیں رکھتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جنوبی افریقہ کے بعض قبائل میں جادو کے زور سے لاش کو چلتا پھرتا دکھائے جانے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ طویل جمود کے باعث اور کسی ولولہ انگیز ترقی کے نہ ہونے کی وجہ سے مذہب کی طرف مائل لوگوں میں ایک قسم کی بوریت اور اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ جن معجزات کی توقع وہ لگائے بیٹھے ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی، وہ چاہتے ہیں کہ واقعات عالم کسی ما فوق الفطرت طاقت کے ذریعے ان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو جائیں، مگر ایسا عجیب و غریب عمل حقیقت کی دنیا میں انہیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ عجیب و غریب پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا اعتقاد بڑھے، مگر ان کی کوئی خواہش حقیقت کا روپ دھارتی نظر نہیں آتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نت نئے مذہبی گروہوں کے قیام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی مایوسیاں ایسے گروہوں کی نشو و نما کے لیے بڑی سود مند ہوتی ہیں۔ دراصل نئی چیز کی تلاش اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے جو ماضی سے فرار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان ہلاکت خیز رجحانات کے علاوہ عالمی امن کے لیے بھی کٹر مذہبی عقائد کا اثر نو احیاء ایک خطرہ بنا ہوا ہے۔ ایسے کٹر عقائد کے باعث فضا زہر آلود ہو جاتی ہے، جو نظریات کی اشاعت اور ان پر آزادانہ بحث کے لیے بہت مہلک ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بدعنوان سیاستدان ایسی دھماکہ خیز صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے مابین صدیوں سے جاری جھگڑے اور اختلاف بھی اس آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر ہونے والے اس تمام فساد سے خود مذہب کا حسن داغدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کا بھی اس میں ایک کردار ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دراصل ان کا کنٹرول پس پردہ کام کرنے والے بعض ہاتھوں میں ہے، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں یہ ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ملک جہاں کی بھاری اکثریت ایک مذہب کے ماننے والوں کی ہو، وہاں کے ذرائع ابلاغ دوسرے مذہب کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اقلیت کے مذہب کی تصویر کو اور بھی زیادہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، اور صورتحال پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس تمام جھگڑے اور فساد میں بلا شبہ پہلا شکار خود مذہب ہوتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں فی الحقیقت اس کے بارے میں بہت پریشان اور فکر مند ہوں۔ آج اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ مذاہب کے مابین پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اور سنجیدہ کوششیں کی جائیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اسلام ہی سب سے زیادہ احسن رنگ میں ہماری ضرورتوں کے عین مطابق یہ کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں نے اس مضمون کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ بات زیادہ آسان اور قابل فہم ہو جائے۔ مثلا ایک ایسے مذہب کے لیے جو عالمی امن کے قیام میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، اور جس میں عالمی سطح پر بنی نوع انسان کو متحد کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، ضروری ہے کہ وہ پہلے خود مذہب کی آفاقیت پر یقین رکھتا ہو۔ مذہب کی آفاقیت سے مراد ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک خدا کی مخلوق ہیں، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں۔ چونکہ ان کا خدا ایک ہے، اس لیے وہ سب اس بات میں برابر کے حقدار ہیں کہ انہیں آسمانی ہدایت سے نوازا جائے۔ اگر خدا تعالیٰ نے کبھی کسی ایک قوم کی طرف وحی نازل فرمائی ہے، تو پھر ایک عالمگیر مذہب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جہاں تک حق کا سوال ہے، وحی الہی ہر قوم میں نازل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہ نظریہ سچائی پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری کے تصور کو کس طرح یکسر مٹا دیتا ہے۔ تمام مذاہب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی صداقت ہے۔ ان مذاہب کے نام اور عقائد خواہ کچھ بھی ہوں، روئے زمین پر وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں یا تاریخ انسانی کے کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ الہامی صداقتوں کے حامل ہونے کا دعویٰ کریں۔ نیز یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ عقائد اور تعلیمات کے اختلاف کے باوجود تمام مذاہب کا ماخذ ایک ہے، وہ قادر مطلق خدا جس نے کسی ایک خطہ زمین میں ایک مذہب کو بھیجا، لازم ہے کہ اس خدا نے دیگر علاقوں اور مختلف زمانوں کے لوگوں کی مذہبی اور روحانی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام بھی کیا ہو۔ بعین ہی یہی وہ پیغام ہے جو قرآن کریم نے دنیا کو دیا ہے۔ انبیاء ہر قوم میں مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ نبوت کی اس آفاقیت کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 37۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ نیز قرآن کریم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ صرف آپ ہی رسول نہیں، چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. سورۃ المومن آیت نمبر 79. ترجمہ: اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ہم نے تجھ سے ذکر نہیں کیا. پھر قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے ان انت الا نذیر انا ارسلناك بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. سورة فاطر آیات 24-25. ترجمہ: تو تو محض ایک ڈرانے والا ہے، یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے. قرآن مجید کی ان آیات سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کو یکسر نظر انداز کر کے صداقت پر اپنی اجارہ داری کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ واضح اور معین طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے سب خطوں اور سب زمانوں میں اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں تاکہ بنی نوع انسان کی مذہبی اور روحانی ضروریات پوری ہو سکیں. چنانچہ یہ رسول اپنی اپنی قوموں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں. بلحاظ منصب تمام انبیاء برابر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے مختلف زمانوں اور علاقوں میں جو انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، کیا وہ اپنے منصب کے لحاظ سے برابر ہیں؟ قرآن مجید کی روح سے تمام انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے رہے ہیں. خدا تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا جو اختیار انہیں حاصل ہوتا ہے، سب انبیاء اسے پوری مضبوطی اور یقین کے ساتھ یکساں استعمال کرتے ہیں. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق روا رکھے. سب انبیاء اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو مستند تسلیم کرنا لازم ہے. مذاہب عالم، بانیان مذاہب اور دیگر جملہ انبیاء کے متعلق اسلام کی یہ تعلیم مختلف مذاہب کے درمیان مفاہمت اور اتحاد کی فضا قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. یہ اصول کہ ہر نبی پر نازل ہونے والی وحی چونکہ ایک ہی خدا کی طرف سے ہے، اس لیے یکساں طور پر قابل احترام ہے، مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے دوسرے مذاہب کے انبیاء اور ان کی وحی کے متعلق مخالفانہ جذبات ادب اور احترام کے جذبات میں بدل جاتے ہیں، اور قرآن کریم کا اس مسئلے پر یہی واضح اور منطقی موقف ہے. چنانچہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة آیت نمبر 286. ترجمہ: رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور مومن بھی. ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. پھر فرماتا ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما سورة النساء آیات 151 تا 153 ترجمہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کر دیں گے اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کی کوئی راہ اختیار کریں یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے اندر کسی کے درمیان تفریق نہ کی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ضرور ان کے اجر عطا کرے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے کیا منصب میں برابری کے باوجود انبیاء کے مرتبے اور مقام میں فرق ہو سکتا ہے اگر تمام انبیاء اپنے منصب کے لحاظ سے برابر ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مرتبے کے لحاظ سے بھی برابر ہوں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اپنے ذاتی اوصاف اور فرائض کی ادائیگی کے طریق میں کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ قرب الہی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انبیاء اور رسل کے مراتب میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس امر کی تصدیق بائبل، قرآن اور دیگر صحائف میں مذکور تاریخ انبیاء کے مطالعے سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ منصب میں مساوی ہونے کے باوجود انبیاء کے مراتب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا فرق نہیں جس کی وجہ سے مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ قرآن کریم جہاں یہ اعلان کرتا ہے کہ سب انبیاء خدا کی طرف سے ایک جیسا مستند پیغام لے کر آئے ہیں، وہاں یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ البقرہ آیت نمبر 254 ترجمہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے روبرو کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا۔ اس امر کو تسلیم کرنے کے بعد کہ منصب نبوت میں مساوی ہونے کے باوجود انبیاء کے مرتبے اور مقام میں فرق ہو سکتا ہے، ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر زیادہ بلند مرتبہ نبی کون ہے یا کس کو سمجھا جائے؟ یہ ایک بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے، مگر اس کی اہمیت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ تمام مذاہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کے بانی کو سب انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ مرتبہ، شان، تقدس اور عزت کے لحاظ سے کوئی اور ان کے نبی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور نبوت کے تمام لازمی اوصاف میں سب سے بلند اور ارفع و اعلی مقام پر فائز ہمارا ہی نبی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ اسلام دو ٹوک الفاظ میں یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات حسنہ کے لحاظ سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں اور آپ ہی افضل الرسل ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کے اس دعوے اور دوسرے مذاہب کے دعاوی میں ایک بڑا واضح اور بنیادی فرق ہے۔ اول تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو نبوت کی آفاقیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر قوم اور خطے میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر یہود عہد نامہ قدیم میں مذکور انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے انبیاء کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم ترین نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موازنہ حضرت بدھ علیہ السلام سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو عظیم بانیان مذاہب کے دعویٰ ہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک مذکورہ والا تمام انبیاء برحق نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے خیال کے مطابق یہ امر ناممکن ہے کہ ان کے مسلمہ انبیاء کے علاوہ بھی کوئی نبی ہو۔ بس ایک طرف تو یہود کے اپنے مسلمہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی فضیلت کا عقیدہ ہے، اور دوسری طرف اسلام کا دعویٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہیں۔ یہ دونوں دعاوی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیت کی تعلیم کے مطابق بائبل میں مذکور انبیاء کے علاوہ دوسرا کوئی نبی موجود ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام سب قوموں میں سچے انبیاء کے مبعوث کیے جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہودیت کی طرح بدھزم، زرتشتزم اور ہندوازم وغیرہ سب مذاہب کے ایسے دعوی کی بالکل یہی صورت ہے۔ ایک فرق اور بھی ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا جو تصور یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں پایا جاتا ہے، دیگر اکثر مذاہب کے ہاں پایا جانے والا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے مقدس مذہبی وجودوں کو ہمیشہ صرف خدا کا فرستادہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک ان کے مذاہب کے بانی عام انسانوں سے بالاتر اپنی ذات میں مقدس وجود ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ خدا کے اوتار ہیں، یہاں تک کہ بعض کو خدا ہی قرار دیا جاتا ہے، یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقدس مذہبی لوگ رفتہ رفتہ خدائی کے مقام تک پہنچنے والے کوئی ممتاز وجود ہیں۔ عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تصورات وابستہ کر رکھے ہیں، اس لیے وہ بھی اس ذیل میں آ جاتے ہیں۔ مگر اسلام کی تعلیم کے مطابق ایسے تمام خدا یا خدا کے بیٹے اور بچے اور خدا کے اوتار سب نام نہاد اور فرضی باتیں ہیں۔ درحقیقت یہ لوگ صرف خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، جنہیں ان کے ماننے والوں نے بہت بعد میں خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ مذاہب میں انبیاء کو دیوتا بنانے کا یہ عمل بتدریج واقع ہوتا ہے۔ ایسے عقائد ایک نبی کے زمانے میں اچانک جنم نہیں لیا کرتے، بلکہ یہ تصورات رفتہ رفتہ تشکیل پاتے ہیں۔ اس موضوع پر تو ہم آگے چل کر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ سر دست یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ انبیاء پر فضیلت کا اعلان کرتا ہے تو تمام مذاہب کے مقدس وجود انبیاء کے زمرے میں نبوت کے اس تصور کے مطابق شامل ہوتے ہیں جو یہودیت اور اسلام کا ہے۔ یہاں یہ بات دہرانی مناسب ہوگی کہ تمام الہی مذاہب کے بانیوں کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک وہ سب انسان ہی تھے جنہیں خدا تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں جہاں کہیں بھی انبیاء آئے، بلا استثناء وہ سب انسان ہی تھے، جیسا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ النساء آیت نمبر 42۔ ترجمہ: پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ بس اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ امر بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے اور ہر قوم میں رسول آئے اور وہ سب کے سب انسان تھے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کی روح سے رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کا سب سے زیادہ قابل توجہ، نمایاں اور ناقابل تردید دعویٰ درج ذیل آیت میں کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت معروف آیت ہے جو اکثر زیر بحث آتی رہتی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورة الاحزاب آیت نمبر 41۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں عربی لفظ خاتم بہت سے معنی رکھتا ہے، تاہم خاتم النبیین کے لقب کے بنیادی معنی بلا شبہ بہترین، سب سے افضل، سب سے بڑھ کر صاحب اختیار، سب پر حاوی اور دوسروں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں لین، اقرب الموارد، مفردات امام راغب اور زرقانی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ذکر ایک اور آیت میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ آیت اس اعلان پر مشتمل ہے کہ آپ کی تعلیمات ہر لحاظ سے مکمل اور آخری ہیں۔ فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ اس دعوے سے واضح طور پر یہ بات مستمت ہوتی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے اکمل ترین تعلیم دینے والے ہیں، اور آپ سب نبیوں میں بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کے متن کو انسانی دستور سے محفوظ رکھا جائے گا، اور یوں دراصل یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نہ صرف قرآنی تعلیم ہر لحاظ سے مکمل ہے، بلکہ یہ اپنی اصل شکل میں ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ جن الفاظ میں یہ تعلیم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، بعین ہی انہی الفاظ میں یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، اور کسی قسم کی تحریف کا شکار نہیں ہوگی۔ چنانچہ گزشتہ 1400 سال کی تاریخ اس دعوے کی صداقت پر گواہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں آیات میں سے مندرجہ ذیل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورة الحجر آیت 10۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ۔ سورة البروج آیات 22 اور 23۔ ترجمہ: بلکہ وہ تو ایک صاحب مجد قرآن ہے، ایک لوح محفوظ میں۔ ان آیات کی روح سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، بلکہ آخری اور دائمی شریعت لانے والا بھی قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اس دعوے کے متعلق یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایسا دعویٰ دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر ناگوار تو نہیں گزرے گا، اور کیا یہ مذاہب کی باہمی افہام و تفہیم کو نقصان پہنچانے والا دعویٰ تو نہیں ہے؟ پھر یہ کہ اس دعوے کو آج کے خطاب کے موضوع سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے گا، کیونکہ مجھے آج یہاں یہی بیان کرنا ہے کہ اسلام حیات انسانی کے تمام شعبوں اور دائروں میں امن کی ضمانت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مذہب کا دائرہ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بس کیا اس نوعیت کا دعویٰ امن اور بالخصوص مذہبی امن کا نقیض تو نہیں قرار پائے گا؟ دراصل یہی وہ امکانی سوال تھا جس کے پیش نظر میں نے پہلے اس دعوے کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو ایک غیر متعصب اور تحقیقی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا جواب ایک سے زائد طریق سے دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، ایسے دعاوی بہت سے دوسرے مذاہب کے پیروں کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک محقق کے لیے صحیح طریق یہی ہے کہ وہ بلا وجہ جوش میں نہ آئے اور یہ دیکھے کہ کیا کوئی نبی واقعی دوسرے انبیاء کی نسبت یہ دعویٰ کرنے کا حقدار ہے۔ جہاں تک دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا تعلق ہے تو محض اس دعوے سے ان کے جذبات مجروح نہیں ہونے چاہیے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ خود ان کی طرف سے بھی ایسے ہی دعوے پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو شائستگی، انکسار اور دوسروں کے جذبات کے احترام کی تلقین کی ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے متعلق اپنے عقائد کا غیروں کے سامنے ایسے غیر محتاط انداز میں ذکر نہ کیا کریں جس سے ان کی دل شکنی اور دل آزاری ہو۔ یہ مضمون آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل دو احادیث کے ذریعے روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور حضرت یونس علیہ السلام کے ایک پرجوش پیرو باہم بحث میں الجھ پڑے۔ دونوں نے اس تکرار کے دوران اپنے اپنے نبی کو اعلیٰ اور افضل قرار دیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلمان نے کچھ اس شد و مت کے ساتھ یہ دعویٰ پیش کیا جس سے دوسرے شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ وہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس صحابی کے خلاف شکایت کی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تفضلونی علی یونس ابن متی، صحیح البخاری کتاب الانبیاء، یعنی تم یونس بن متی کے بالمقابل میری فضیلت کا اظہار نہ کیا کرو۔ بعض شارحین اس حدیث سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں یہ حدیث قرآن مجید کے دعوے کے خلاف نظر آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ دراصل ان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں گئی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یونس نبی سے درجے میں کم ہوں یا یہ کہ میں یونس نبی سے افضل نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے متبعین سے یہ فرمایا کہ وہ آپ کے افضل ہونے کا اظہار اس رنگ میں نہ کریں جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہو سکتے ہوں۔ جو واقعہ پیش آیا تھا اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس ارشاد سے صرف ایک ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ملائمت اور شائستگی اختیار کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ آپ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ شیخی بگھارنے اور فخر کرنے کے مرض میں کبھی مبتلا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں غیروں سے گفتگو میں احتیاط برتنے چاہیے، مبادہ ان کی دل شکنی ہو۔ غیر مہذب اور ناشائستہ طریق سے بات کرنا تو اسلام کے اپنے مفاد کے خلاف ہے۔ اس طرح تو اسلام کے لیے لوگوں کے دل و دماغ فتح کرنے کی بجائے نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی ایک اور حدیث سے بھی توثیق ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بیان شدہ واقعہ کے مطابق ایک مسلمان ایک یہودی کے ساتھ اسی نوعیت کی ایک بحث میں الجھ پڑا۔ دونوں نے اپنے اپنے روحانی آقا کی فضیلت کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دعوے کیے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ غیر مسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مسلمان کے طرز عمل کے خلاف شکایت کرے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہی حلم اور انکسار دکھایا جو آپ کی عادت مبارکہ کا حصہ تھا۔ نیز آپ کو موقع کی نزاکت کا اچھی طرح احساس تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو سمجھایا اور شائستگی اور ملائمت اور تہذیب کا درس دیتے ہوئے فرمایا، لا تفضلونی علی موسیٰ۔ صحیح البخاری، کتاب الانبیاء۔ ترجمہ، یعنی تم موسیٰ کے بالمقابل میری فضیلت کا اظہار نہ کیا کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے انبیاء کے نسبتی مراتب کا فیصلہ کرنا اور پھر اس کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی ایک زمانے اور مذہب کے نبی کے متعلق خدا کی خوشنودی کا اظہار ایسے رنگ میں ہوا ہو جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ وہ نبی ہی افضل ترین ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین جیسے الفاظ ایک محدود زمان و مکان کی نسبت سے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ان برگزیدہ وجودوں کے متعلق انتہائی تعریف کے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جن سے ان کے ماننے والوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اس وجود کو آنے والے سب زمانوں میں اور سب برگزیدوں میں بہترین اور مقدس ترین یقین کر لیں، حالانکہ ان کی سب پر فضیلت ان کے اپنے زمانے تک محدود تھی۔ بہرحال کسی مذہب کے پیروں کا سچے دل کے ساتھ اپنے پیشوا کو ایسے بلند مرتبے کا حامل یقین کرنا دوسروں کی ناراضگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ تہذیب اور شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے امور کو اس رنگ میں پیش نہ کیا جائے جس سے مختلف مذاہب کے درمیان تلخی پیدا ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مسلمانوں کو جو بات سمجھائی اس کی دراصل یہی اہمیت اور حکمت ہے۔ اگر تمام مذاہب عاجزی اور انکساری اور تہذیب و شائستگی کے اس اصول کو اچھی طرح اپنا لیں تو مذہبی دنیا میں باہمی اختلافات کی فضا کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ انسان کی حقیقی نجات کا بظاہر سیدھا سادہ سا مسئلہ بھی مذہبی دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے، خصوصاً جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ جو شخص شیطان سے بچنے اور نجات کے لیے ایک خاص مذہب کو اختیار نہیں کرے گا وہ ابدی جہنم کا وارث ہوگا، تو اس کا نتیجہ سوائے بدامنی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مذہب کو نجات اور گناہ سے رہائی کا ذریعہ قرار دینا اور بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ جو شخص حصول نجات کے لیے اس مذہب میں داخل نہ ہوگا وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ رضائے الہی کے حصول کے لیے کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، اپنے خالق اور اس کی مخلوق سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کریں اور کیسی ہی نیکی اور پارسائی کے ساتھ زندگی کیوں نہ گزاریں، وہ بہرحال جہنم رسید ہوں گے۔ ان کا قصور اگر ہے تو صرف اتنا کہ وہ نجات کے لیے اس خاص مذہب میں داخل نہیں ہوئے۔ جب ایسے کٹر اور تنگ نظری اور عدم رواداری پر مبنی نظریے کا اشتعال انگیز پرائے میں اظہار کیا جائے جیسا کہ متشدد مذہبی لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں تو اس سے سخت فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، تعلیم یافتہ، مہذب اور شائستہ مزاج لوگوں کے ساتھ ساتھ جاہل اور اجڑ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ انسان کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کا رد عمل تہذیب اور شائستگی کے دائرے کے اندر رہتا ہے، لیکن مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے مذہبی جذبات کے مجروح ہونے پر بڑا شدید رد عمل دکھایا کرتی ہے، بلکہ ایسے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوں تو ان کا رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے تقریباً تمام مذاہب کے علماء کا ان لوگوں کے خلاف ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے جو ان کے ہم خیال نہیں ہوتے۔ قرون وسطیٰ کے اکثر مسلمان علماء نے بھی یہی طریق اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حصول نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے۔ ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ ظہور اسلام کے بعد آج تک جتنے لوگ پیدا ہوئے اور دائرہ اسلام سے باہر رہتے ہوئے مر گئے وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات سے محروم رہیں گے۔ عیسائیت کا نظریہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ میرے علم میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو اس سے مختلف نظریہ پیش کرتا ہو، لیکن میں اپنے سامعین کرام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف ایسے کٹر نظریے کو منسوب کرنے کا ہرگز کوئی جواز موجود نہیں۔ قرآن کریم اس ضمن میں یکسر مختلف نظریہ پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے نجات پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں۔ وہ لوگ جنہیں اپنے آباؤ اجداد سے غلط نظریات ورثے میں ملے ہیں مگر وہ عام طور پر سچائی اور خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نجات سے محروم نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی نئی شریعت کا علم ہی نہیں ہوا اور وہ جانتے ہی نہیں کہ ہدایت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، ان پر بھی نجات کا دروازہ بند نہیں ہوگا بشرطے کہ ان کی لا علمی اپنی کوتاہی یا غلطی کے باعث نہ ہو۔ نجات سے متعلق اس نقطے کی وضاحت قرآن کریم کی یہ آیت کرتی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدُعْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 68۔ ترجمہ: ہر ملت کے لیے ہم نے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ قربانی کرتے ہیں، بس وہ اس بارے میں تجھ سے ہرگز کوئی جھگڑا نہ کریں اور تو اپنے رب کی طرف بلا، یقیناً تو ہدایت کی سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ پھر اس مضمون کے تعلق میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورة المائدہ آیت نمبر 70۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر اور نیک عمل بجا لایا، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے۔ اہل کتاب کی اصطلاح اگرچہ بالعموم یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم کی آیت کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ہوشیار کرنے والا نہ آیا ہو، اور اس مضمون کی دیگر آیات جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ان سب کی روشنی میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی تورات اور انجیل ہی صرف الہامی کتب نہیں تھیں بلکہ بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے یقیناً بعض اور کتب بھی نازل کی گئی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ تمام مذاہب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بنیاد وحی الہی پر ہے، ان کے ماننے والے بھی اہل کتاب میں شامل سمجھے جائیں گے۔ مزید برآں اہل عرب صابی کی اصطلاح ان تمام غیر عرب اور غیر سامی نان سیمیٹک مذاہب کے پیروں کے لیے استعمال کرتے تھے جن کے پاس ان کی اپنی الگ الگ الہامی کتابیں تھیں۔ پس وحی الہی پر مبنی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا اور نہ ہی وہ نجات سے محروم رکھے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نئے مذاہب کو شناخت نہ کر سکنے کا ان کے پاس کوئی حقیقی اور جائز عذر ہو، نیز وہ اپنے آباؤ اجداد کے مذاہب کی اقدار پر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ قائم ہوں۔ قرآن مجید اپنے اپنے مذہب پر پورے خلوص سے عمل کرنے والی ہر جماعت سے، خواہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہو یا صابی ہو، یہ وعدہ کرتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورة البقرہ آیت نمبر 63۔ ترجمہ: ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
سورة المائدة آیت نمبر 67. ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل کی تعلیم کو اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. ان میں سے ہی ایک جماعت میانہ رو ہے جبکہ ان میں سے بہت ہیں کہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں.
لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.
سورہ آل عمران آیات 114-116. ترجمہ: وہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت اپنے مسلک پر قائم ہے، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہیں وہ جو صالحین میں سے ہیں، اور جو نیکی بھی وہ کریں گے تو ہرگز ان سے ان کے بارے میں ناشکری کا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. یہ خیال غلط ہے کہ اسلام کے نزدیک تمام یہود جہنمی ہیں. یہ تصور اس دور میں یہودیوں اور مسلمانوں کی باہمی سیاسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. قرآن کریم کی جو آیات میں بیان کر چکا ہوں ان کی روشنی میں ایسا خیال بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے. میرے اس موقف کی مندرجہ ذیل آیت بھی تائید کرتی ہے:
وَمِنُ الْقَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
سورة الاعراف آیت نمبر 160. ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے. مذاہب کے مابین ہم آہنگی اور باہمی احترام کا فروغ. قرآن کریم میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ صرف مسلمان ہی صداقت کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ صداقتوں کے حامل اور لوگ بھی ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں جو تقوی کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں بلکہ ایسی صفات اور لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں. مذاہب کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہی طرز فکر ہے جو پوری دنیا کو لازماً اختیار کرنا چاہیے. دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ایسی وسیع نظری، فراخ دلی اور ہمدردی کے ساتھ افہام و تفہیم کو فروغ دیے بغیر مذہبی امن کا قیام ممکن نہیں ہے. قرآن مجید جملہ مذاہب عالم کا عمومی ذکر کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے:
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
سورة الاعراف آیت نمبر 182. ترجمہ: اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اسی کے ذریعے سے انصاف کرتے تھے. مذہب کے عالمگیر ہونے کا نظریہ: زمانہ قدیم سے حکماء اور فلسفی اس وقت کا خواب دیکھتے رہے ہیں جب تمام بنی نوع انسان ایک ہی خاندان کی طرح ہو جائیں گے. نوع انسانی کے اتحاد کا یہ تصور صرف سیاسی مفکرین تک ہی محدود نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشرتی علوم کے ماہرین بھی اس نہج پر سوچتے رہے ہیں. مذہبی دنیا میں بھی یہ نظریہ پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود رہا ہے. بعض مذاہب تو عالمی غلبے اور تسلط کی تمنا لیے بڑی شدت سے مصروف عمل ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے زبردست منصوبے بھی بنائے ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی ساری دنیا کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اسلام اور دیگر مذاہب میں بظاہر ایک نظریاتی اشتراک تو ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن اسلام کا موقف اس ضمن میں دوسروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ یہاں یہ بحث اٹھانے کا موقع نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا کام کس مذہب کے سپرد کیا ہے۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک سے زائد مذاہب کی طرف سے ایسے دعوے کے مضمرات اور ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر دو، تین یا چار مذاہب جن کا تاریخی پس منظر بہت طویل ہے بیک وقت خود کو ان معنوں میں عالمگیر قرار دیں، تو کیا یہ بات لوگوں کو ایک ذہنی الجھن اور بے یقینی میں مبتلا نہیں کر دے گی؟ کیا مذاہب کی باہمی عداوت اور عالمگیر غلبہ حاصل کرنے کی جد و جہد امن عالم کے لیے ایک سنگین خطرہ نہیں بن جائے گی؟ مختلف مذاہب کی طرف سے ایسی عالمی تحریکیں موجود ہیں جنہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا سنجیدگی سے نوٹس لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسی تحریکات اگر غیر ذمہ دار، تنگ نظر اور تشدد پسند قیادت کے ہاتھوں میں چلی جائیں تو لامحالہ امکانی خطرات حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہ پراپیگنڈا کہ اسلام اپنے نظریات کی اشاعت و ترویج کے لیے طاقت کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مخالفین اسلام تو کرتے ہی ہیں، مگر بدقسمتی سے کٹر ملاؤں نے بھی ایسے خیالات کو فروغ دیا ہے۔ ان ملاؤں کے مزاج قرون وسطی کی تنگ نظری اور تشدد پسندی کے آئینہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک مذہب دوسرے مذہب کے خلاف جارحیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دوسرے مذہب کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے دفاع میں ویسے ہی ہتھیار استعمال کرے۔ میں ہرگز اس پراپیگنڈا سے متفق نہیں ہوں کہ اسلام اپنے نظریات کی اشاعت کے لیے طاقت کے استعمال کا حامی ہے، بلکہ اس کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ تاہم اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے ہم کسی مذہب کے عالمگیر ہونے کے دعوے کو عقلی معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی مذہب کا پیغام عالمی اور آفاقی ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کیا اسلام، عیسائیت یا کسی بھی مذہب کا پیغام ہر رنگ و نسل اور قومیت کے لوگوں پر یکساں اطلاق پا سکتا ہے؟ کیا اس قدر مختلف نسلی، قبائلی اور قومی روایات، معاشرتی عادات و اطوار اور ثقافتی رسوم و رواج کے ہوتے ہوئے ایک ہی پیغام سب کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیا مذہب زمانی حدود و قیود سے بالا ہو سکتا ہے؟ مذاہب جس آفاقیت کے مدعی ہیں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ صرف جغرافیائی اور قومی حدود بلکہ زمانی حدود بھی مٹ جائیں۔ پس کیا مذہب کی تعلیمات اس زمانے کے لوگوں کے لیے ویسے ہی موزوں اور قابل عمل ہو سکتی ہیں جیسے وہ 1000 سال قبل یا اس سے بھی پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں؟ اور اگر کسی ایک مذہب کو عالمگیر سطح پر قبول کر بھی لیا جائے تو کیا ایسا مذہب آنے والی نسلوں کی ضروریات کو پورا کر بھی سکے گا یا نہیں؟ اب یہ ہر مذہب کے پیروکاروں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے مذہب کی تعلیمات کی روح سے ان مسائل کا جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کیا حل ہے۔ اسلام ان مسائل کا جو حل پیش کرتا ہے میں اسے بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس امر کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ اسلام نے اس امر پر زور دیا ہے کہ جس مذہب کی جڑیں انسانی فطرت میں پیوست ہوں وہ زمان و مکان کی حدود سے بالا ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو مذہب فطرت کے مطابق ہوگا اس میں اصولاً یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ وہ آفاقی مذہب بن سکے، بشرطے کہ وہ انسانی ترقی کی کسی عارضی منزل اور وقتی حالت میں حد سے زیادہ الجھ کر خود ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لے۔ پس جو مذہب ان اصولوں پر قائم ہے جو فطرت انسانی سے پھوٹتے ہیں، اس میں منطقی طور پر یہ استعداد موجود ہوگی کہ وہ ایک عالمگیر مذہب بن سکے۔ اسلام نے تو اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر اپنی منفرد بصیرت اور بالغ نظری کی وجہ سے یہاں تک تسلیم کیا ہے کہ تمام مذاہب ایک حد تک عافیت کا عنصر اپنے اندر ضرور رکھتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر مذہب میں ایک بنیادی اور مرکزی تعلیم ایسی ضرور ہوتی ہے جو ابدی صداقتوں پر مشتمل اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہوا کرتی ہے۔ مذاہب کی تعلیمات کا یہ مرکزی اور بنیادی حصہ تبدیل نہیں ہوتا تا وقت کہ ان مذاہب کے پیروکار بعد کے کسی زمانے میں اس کو بگاڑ نہ دیں۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے یہ نقطہ خوب واضح ہو جاتا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ سورة البینة آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اور وہ کوئی حکم نہیں دیے گئے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، ہمیشہ اس کی طرف جھکے ہوئے، اور نماز کو قائم کریں اور زکات دیں، اور یہی قائم رہنے والی تعلیمات کا دین ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ سورة الروم آیت نمبر 31۔ ترجمہ، پس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان آیات کی روشنی میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام مذاہب بنیادی طور پر ایک ہی تعلیم پر مشتمل تھے تو پھر یکے بعد دیگرے ان مذاہب کو بھیجتے چلے جانے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ مزید برآں یہ کہ اگر تمام مذاہب ایک جیسی ناقابل تغیر اور آفاقی تعلیم کے حامل تھے تو پھر اسلام دیگر مذاہب کے بالمقابل زیادہ مکمل اور عالمگیر مذہب ہونے کا دعوے دار کیوں ہے؟ نمبر 1، پہلے سوال کے جواب میں قرآن مجید بنی نوع انسان کی توجہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت کی طرف مبذول کراتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں، ان کی تعلیمات میں بتدریج تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں یا پھر نئی باتیں شامل کی جاتی رہی ہیں، اور یوں ان میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کتب و صحائف کے مستند ہونے کے بارے میں بلکہ ان کی قانونی اور شرعی حیثیت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب اس امر کا بارِ ثبوت ان مذاہب کے متبعین پر ہے کہ ان کے مسلمہ صحائف میں کوئی تحریف یا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اسے سب آسمانی کتب و صحائف میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کے اشد ترین مخالفین بھی جو قرآن کریم کو کلام الہی ہی تسلیم نہیں کرتے، اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ بلا شبہ قرآن ایک غیر مبدل و غیر محرف کتاب ہے۔ ان کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر اس ضمن میں سر ولیم میور اور پروفیسر نولڈک کے بیان درج کیے جا رہے ہیں، دیر از ادروائز ایوری سیکیورٹی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دیٹ وی پوسیس دا ٹیکسٹ وچ محمد ہمسیلف گیو فورتھ اینڈ یوزڈ۔ لائف آف محمد بائی سر ولیم میور، لنڈن 1878، پیج 27۔ اس بارے میں اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی شہادت موجود ہے کہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں قرآن کا وہی متن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ لائف آف محمد، مصنفہ سر ولیم میور، مطبوعہ لندن سن 1878، صفحہ نمبر 27۔
We may upon the strongest assumption affirm that every verse in the Quran is a genuine
and unaltered composition of Muhammad himself.
Life of Muhammad by Sir William Muir, London, 1878, page 28. یعنی یقینی طور پر یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بعین ہی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی تھی. ہر آیت اصل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. Life of Muhammad, مصنفہ Sir William Muir, مطبوع لندن, سن 1878, صفحہ 28. Slight clerical errors there may have been, but the Quran of Usman contains none but the genuine elements, though sometimes in very strange order. The efforts of European scholars to prove the existence of later interpretations in the Quran have failed. Professor Noldek, in Encyclopedia Britannica, 9th edition, under Quran. کتابت کی کچھ معمولی سی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان کے قرآن کریم کا نسخہ اول تا آخر اصل قرآن ہے, اگرچہ آیت کی ترتیب بعض جگہ بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے. یورپ کے علماء کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ نزول کے بعد قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہوئی ہے. پروفیسر نولڈیک, انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا, ایڈیشن نمبر 9, زیر لفظ قرآن. یہ ایک بالکل مختلف بحث ہے کہ الہامی یا آسمانی کہلانے والی کتب میں سے کون سی کتاب اصل میں کس کی تصنیف ہے. اس بحث سے قطع نظر یہاں ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق دیگر اہل کتاب یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ الہامی کلام نہیں ہے, مگر دیکھیے وہی قرآن تورات اور انجیل کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ یہ جزوی طور پر خدا کا کلام ہے. صرف تورات اور انجیل ہی نہیں, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں دیگر مذاہب کی کتب بھی بلا شبہ اسی خدا کی ہیں. جہاں تک ان میں دکھائی دینے والے تضادات کا تعلق ہے, قرآن انہیں انسانی دست بدھ کا نتیجہ قرار دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا دیگر مذہبی کتب کے متعلق یہ نظریہ کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ اور مذاہب کے مابین امن کو فروغ دینے والا ہے. نمبر 2, دوسرے سوال کے ضمن میں, قرآن مجید ہماری توجہ انسانی معاشرے کے ہر شعبے میں جاری ارتقائی عمل کی طرف مبذول کرواتا ہے. نئے مذہب کی ضرورت اولاً اس لیے تھی کہ پرانے مذہب کی اس بنیادی تعلیم کو از سر نو زندہ کیا جائے جس میں لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ قدم ملا کر چلا جا سکے. نمبر 3, یہی نہیں بلکہ مذاہب میں تبدیلی کے اس عمل کا ایک اور بھی محرک تھا کہ سابقہ مذاہب میں ثانوی حیثیت کی حامل بعض وقتی اور عارضی تعلیمات بھی دی گئی تھیں جو محض ایک خاص دور کے اور خاص لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتی تھیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ مذاہب کی تعلیمات صرف غیر مبدل اصولوں کے ایک مرکزی حصے پر ہی مشتمل نہیں تھیں, بلکہ ان میں ثانوی اور فروعی نوعیت کی حامل عبوری اور وقتی تعلیمات بھی شامل تھیں. ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ان تعلیمات کا تبدیل ہونا ناگزیر تھا. نمبر 4, ایک اور بات جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں ہے, یہ ہے کہ انسان کی روحانی تعلیم و تربیت کا سفر در حقیقت ایک ہی جست میں طے نہیں ہوا, بلکہ بتدریج ہوا ہے, یہاں تک کہ انسان اتنی ذہنی بلوغت کو پہنچ گیا اور اس قابل ہو گیا کہ ان تمام بنیادی اور دائمی اصولوں کا علم اسے عطا کر دیا جائے جو اس کی کامل ہدایت کے لیے ضروری تھے. قرآن کریم کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ ثانوی اور ذیلی تعلیم جو دائمی اور بنیادی اصولوں پر مبنی تھی, اپنی آخری مکمل اور افضل ترین شکل میں ایک کامل مذہب یعنی اسلام کے ایک حصے کے طور پر نازل کر دی گئی. پرانی تعلیمات کا وہ حصہ جو علاقائی اور وقتی نوعیت کا تھا اسے حذف کر دیا گیا, اور تعلیمات کا وہ حصہ جس کی آئندہ بھی ضرورت تھی اسے برقرار رکھا گیا, اور قرآن کریم کے ذریعے دنیا کو پھر سے عطا کر دیا گیا. مذہب کے عالمگیر ہونے کے متعلق اسلامی نظریے کا لب لباب یہی ہے, اور انہی معنوں میں اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں اور اس امر کا تقابلی جائزہ لیں کہ کون سا مذہب در حقیقت عالمگیر اور آفاقی ہے. اب ہم پھر ان مذاہب کے مسئلے کی طرف آتے ہیں جنہوں نے عالمی غلبے کے حصول کو اپنا مطمح نظر بنایا ہوا ہے، اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اسلام بھی یہ منزل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق یہ مقدر ہے کہ اسلام ایک دن بنی نوع انسان کا واحد مذہب بن کر ابھرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
سورة الصف آیت نمبر 10۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے۔ اگرچہ اسلام مختلف مذاہب کے مابین صلح و آشتی کے فروغ پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام مختلف مذاہب کے درمیان صحت مند مقابلے کا قائل بھی ہے۔ وہ اس بات کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے پیغام اور نظریات کو پھیلائیں اور دوسرے مذاہب پر اپنے مذہب کی فضیلت اور برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خود اسلام سب ادیان پر اپنے آخری غلبے کو ایک عظیم الشان اور عرفہ منزل قرار دیتا ہے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ اس منزل کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے،
قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔
سورۃ الاعراف آیت نمبر 169۔ ترجمہ، تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تاہم اسلام ایک واضح ضابطہ اخلاق بھی دیتا ہے تاکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی پیدا نہ ہو اور رنجشیں اور غلط فہمیاں جنم نہ لیں۔ یہ ضابطہ اخلاق حسن معاملہ، انصاف اور آزادی تقریر و تحریر کو یقینی بناتا ہے، اور دوسروں سے اختلاف رکھنے کا سب کو یکساں حق دیتا ہے۔ اشاعت دین کے ذرائع، جبر کی بکلی نفی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مذہب عالمگیر ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور مختلف مذاہب کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بھی بنے، یا ایک عالمگیر پیغام کا حامل کوئی بھی مذہب جو تمام بنی نوع انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتا ہو اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے طاقت کا استعمال کرے؟ تلوار سے عارضی فتوحات تو ہو سکتی ہیں مگر دل فتح نہیں کیے جا سکتے، طاقت سے سر تو جھکائے جا سکتے ہیں مگر دلوں پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام اپنے پیغام کی اشاعت کی خاطر کسی قسم کے جبر کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ ترجمہ، دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی۔ پس جب ہدایت اور گمراہی کا فرق خوب واضح ہو چکا تو دین میں جبر کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ہر انسان کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ دیکھے اور خود فیصلہ کرے کہ سچائی اور ہدایت کہاں ہے۔ خدا تعالی رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے متنبہ فرماتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتے وقت طاقت کے استعمال کا خیال بھی دل میں نہ آنے دیں۔ اسی طرح مندرجہ ذیل آیت میں بحیثیت ایک مسلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور مقام کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے،
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔
سورۃ الغاشیہ آیات 22 اور 23. ترجمہ: پس بکثرت نصیحت کر، تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر داروغا نہیں. اس مضمون کے سلسلے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے، فرمایا: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. سورة الشورى آیت نمبر 49. ترجمہ: پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، تجھ پر پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ فرض نہیں. ایسے نظریات کی تبلیغ سے اگر کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہو اور فریق مخالف تشدد پر اتر آئے، تو ایسی صورت میں اسلام کا تاکیدی حکم ہے کہ مسلمان تحمل اور برداشت سے کام لیں، صبر و استقامت کا نمونہ دکھائیں، اور جہاں تک ممکن ہو تصادم اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی پوری کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں ساتھ ہی ان کو ایک واضح اور معین ضابطہ اخلاق بھی عطا کیا گیا ہے. اس موضوع سے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، جن میں سے چند ایک اس مضمون کی وضاحت کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. سورۃ النحل آیت نمبر 126. ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو. یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. سورة المومنون آیت نمبر 97. ترجمہ: اس طریق سے جو بہترین ہے بدی کو ہٹا دے، ہم اسے سب سے زیادہ جانتے ہیں جو وہ باتیں بناتے ہیں. اس آیت میں احسن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے بہترین، انتہائی دلکش، حسین و جمیل اور خوبصورت. دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے وقت مومنوں پر جس ضابطہ اخلاق کی پابندی ضروری ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. ترجمہ: سورة العصر آیات 2-4. ترجمہ: زمانے کی قسم، یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اس سلسلے میں قرآن مجید مزید فرماتا ہے: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سورة البلد آیت نمبر 18. ترجمہ: پھر وہ ان میں سے ہو جائے جو ایمان لے آئے اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اور رحم پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرتے ہیں. کون سا مذہب باقی رہے گا، یعنی بقائے اصلہ؟ قرآن مجید کی روح سے کسی مذہب کی بقا اور انجام کا فتح کا تمام تر دار و مدار کسی مادی طاقت پر نہیں، بلکہ ان سچے دلائل و براہین کی قوت پر ہوتا ہے جس پر وہ مذہب قائم ہو. قرآن کریم کا موقف اس سلسلے میں دو ٹوک اور معین ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حق کو مٹانے کے لیے اور باطل کی تائید میں خواہ کیسی ہی زبردست طاقتیں بروئے کار لائی جائیں، وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہیں گی. دلائل اور براہین کی قوت مادی ہتھیاروں کی طاقت پر بہرحال غالب آ کر رہتی ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے: قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله واللہ مع الصابرین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 250. ترجمہ: تب ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہا کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر التعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام کی برتری اور غلبے کے نظریے کو مذکورہ بالا ارشاد خداوندی کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرمایا:
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون.
سورۃ المجادلہ آیت نمبر 23. ترجمہ: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یہی اللہ کا گروہ ہے. خبردار, اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. تاریخ اسلام میں ہونے والی پہلی جنگ جنگ بدر کہلاتی ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے بالمقابل مشرکین مکہ کی ایک بہت کثیر تعداد صف آرا تھی, جو سامان حرب سے پوری طرح لیس تھے. مسلمان اول تو تعداد میں بہت تھوڑے تھے, دوسرے ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم اور معمولی قسم کے تھے, جو نہ ہونے کے برابر تھے. اس صورتحال میں مسلمانوں پر ایک دفاعی جنگ مسلط کر دی گئی تھی. مسلمان اپنی ذاتی بقا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نظریے کے تحفظ کی خاطر جنگ لڑنے پر مجبور تھے. چنانچہ قرآن کریم اس ضمن میں فرماتا ہے:
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
سورة الانفال آیت نمبر 43. تاکہ کھلی کھلی حجت کی روح سے جس کی ہلاکت کا جواز ہو وہی ہلاک ہو, اور کھلی کھلی حجت کی روح سے جسے زندہ رہنا چاہیے وہی زندہ رہے, اور یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. یہ دراصل وہ دائمی اصول ہے جس نے نوع انسانی کے ارتقاء میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے. بقائے اصلح یعنی سروائیول آف دا فٹیسٹ اس کا خلاصہ اور لب لباب ہے, یعنی جو زیادہ موزوں اور بہتر ہے وہی باقی رکھا جاتا ہے, اور دراصل زندگی کے ارتقاء کا طریق بھی یہی ہے. آزادی تقریر: کسی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بلکہ خود انسان کی عزت اور وقار کو بحال کرنے کے لیے اظہار اور ابلاغ کی آزادی بے حد ضروری ہے. جب تک کوئی مذہب شرف انسانیت کو قائم نہیں کرتا اور اس کی حفاظت نہیں کرتا, وہ اس قابل نہیں کہ اسے مذہب کا نام دیا جا سکے. قبل ازیں جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اسلام جیسے مذہب کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اظہار رائے اور آزادی تقریر کا مخالف ہو. اس کے برعکس اسلام آزادی اظہار کے اصول کی جس دلیری اور جرت کے ساتھ حمایت کرتا ہے اس کی مثال کسی اور نظریاتی نظام یا مذہب میں دور دور تک نظر نہیں آتی. مثلا قرآن کریم اعلان کرتا ہے:
وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
سورة البقرہ آیت نمبر 112. اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں, یہ محض ان کی خواہشات ہیں. تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو. پھر ایک جگہ فرمایا:
اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ.
سورة الانبیاء آیت نمبر 25. ترجمہ: کیا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا رکھے ہیں؟ تو کہہ دے کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ, یہ ذکر ان کا ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کا علم نہیں رکھتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
سورة القصص آیت نمبر 76. ترجمہ: اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ اپنی برہان لاؤ، پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ نیز فرمایا،
ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین،
سورۃ الصافات آیات 157 اور 158۔ ترجمہ، یا تمہارے پاس کوئی غالب اور روشن دلیل ہے، پس اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آزادی کی حدود، آج ساری دنیا آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے، ان نعروں کی شدت کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ان نعروں کا مفہوم بھی مختلف لیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آزادی کی قدر و قیمت اور اہمیت کے متعلق انسان کا علم اور شعور بڑھ رہا ہے، اور ہر جگہ حریت اور آزادی کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کس چیز سے آزادی کا متمنی ہے؟ کیا وہ غیر ملکی تسلط سے رہائی چاہتا ہے؟ کیا وہ آمریت، فستائیت، مذہبی ملائیت یا یک جماعتی آمرانہ نظام سے آزادی کا طالب ہے؟ کیا وہ ظالم اور ستم ڈھانے والی جمہوریتوں کے ہاتھوں تنگ ہے، یا بدعنوان نوکر شاہی کا ستایا ہوا ہے؟ کیا آج کا انسان اس لیے پریشان حال ہے کہ غریب ممالک امیر ممالک کے اقتصادی چنگل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا وہ جہالت اور توہم پرستی سے نجات چاہتا ہے؟ کیا وہ جنسی لذات کی پرستش سے تنگ آ چکا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج انسانیت کو ان سب مصائب سے آزادی کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام دکھوں اور مصیبتوں سے انسان کو رہائی دلانے کا علمبردار ہے، لیکن اس مقصد کے لیے وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں جس سے افراتفری اور فتنہ و فساد پیدا ہو۔ اسلام اس امر کی حمایت نہیں کرتا کہ ان تمام معاشرتی عوارض کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے اندھے انتقام کا دروازہ کھول دیا جائے جس سے بے گناہ اور معصوم لوگ بھی مارے جائیں۔ اس سلسلے میں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ واللہ لا يحب الفساد، سورۃ البقرہ آیت نمبر 206۔ ترجمہ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہر دوسرے مذہب کی طرح متوازن آزادی پر زور دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک آزادی کی عمارت کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر استوار ہونی چاہیے، یعنی فرد معاشرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں اٹھائے اور معاشرہ فرد کو کچھ حقوق عطا کرے۔ معاشرے کے حوالے سے مطلق آزادی کا نعرہ بالکل کھوکھلا، بے معنی، غیر فطری اور غیر حقیقی نعرہ ہے۔ بعض اوقات آزادی کے ایسے غلط معنی لیے جاتے ہیں اور اس کے تصور کو اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ آزادی تقریر کا حسین اصول بے حد بدنما اور بدصورت بن کر رہ جاتا ہے۔ گالی گلوچ، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے اور پاک اور مقدس وجودوں کی توہین آخر کہاں کی آزادی ہے؟ مذہبی تقدس کی پامالی۔ جہاں تک اظہار و بیان کی آزادی کا تعلق ہے، اسلام نے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے۔ مذہبی تقدس کی توہین بلا شبہ اخلاقی اعتبار سے قابل مذمت ہے، مگر اسلام نے اس کی کوئی ظاہری سزا مقرر نہیں کی۔ اس دور میں اگرچہ عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ مذہبی توہین کی اسلام نے سزا مقرر کی ہے، لیکن میں نے قرآن کریم کا بار بار گہری توجہ کے ساتھ وسیع مطالعہ کیا ہے، مجھے ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جس میں مذہبی اہانت کو ایسا جرم قرار دیا گیا ہو جس کی سزا دینا کسی انسان کے اختیار میں ہو۔ اگرچہ قرآن کریم کسی بھی قسم کی ناشائستہ حرکت اور ایسے بےہودہ قول و فعل کی اجازت نہیں دیتا جس سے دوسروں کے نازک جذبات مجروح ہوتے ہوں، لیکن بھائی ہمہ، قرآن کریم نہ تو گستاخی اور اہانت کی اس دنیا میں کوئی سزا تجویز کرتا ہے اور نہ ہی اس بارے میں کسی انسان کو سزا دینے کا کوئی اختیار دیتا ہے۔ مذہبی تقدس کی پامالی کا قرآن کریم میں پانچ جگہ ذکر آیا ہے۔ عمومی رنگ میں یہ مضمون اس آیت میں یوں بیان ہوا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَكُودُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
سورة النساء آیت نمبر 141. ترجمہ: اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم اتارا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان سے تمسخر کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، ضرور ہے کہ اس صورت میں تم مان ان جیسے ہی ہو جاؤ، یقیناً اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
سورة الانعام آیت نمبر 69. ترجمہ: اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے تمسخر کرتے ہیں تو پھر ان سے الگ ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھ سے اس معاملے میں بھول چوک کروا دے تو یہ یاد آ جانے پر ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ. مذہبی تقدس کی اہانت کس قدر مکروہ اور بھیانک فعل ہے، مگر اس کے خلاف کیسا حسین رد عمل پیش کیا گیا ہے. ایک تو اسلام کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مذہب کی توہین کرنے والے کو سزا دینے کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لے، دوسرے وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ایسی حرکت کے خلاف احتجاج کے طور پر ان لوگوں کی مجلس سے اٹھ کر باہر آ جانا چاہیے جہاں مذہبی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تمسخر اور استہزاء سے کام لیا جا رہا ہو. ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھانا تو درکنار، قرآن کریم نے ان سے مستقل طور پر قطع کلامی کا حکم بھی نہیں دیا. قرآن کریم نے خوب کھول کر بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے علیحدگی صرف اس عرصے کے دوران ہوگی جس میں وہ اہانت کے مرتکب ہو رہے ہوں. پھر سورۃ الانعام کی ایک اور آیت میں بھی اہانت کا ذکر ہے جس میں صرف خدا تعالیٰ کی شان ہی میں گستاخی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بتوں اور دیگر فرضی معبودوں کی توہین کا سوال بھی امکانی طور پر زیر بحث لایا گیا ہے. اس آیت کی تلاوت کرتے وقت انسان قرآنی تعلیم کے حسن کو دیکھ کر مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.
وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
سورة الانعام آیت نمبر 109. ترجمہ: اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے. اس طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے کام خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں، پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ بات بطور خاص توجہ کے لائق ہے کہ اس آیت میں براہ راست مخاطب مسلمان ہیں. مسلمانوں کو مشرکوں کے بتوں اور دیگر فرضی خداؤں کی توہین کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو مخالف لوگ رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اہانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توہین اور بتوں کی توہین کی اس امکانی بحث میں دونوں صورتوں میں کوئی جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے. اس تعلیم میں جو عملی سبق دیا گیا ہے وہ بڑی گہری حکمت اپنے اندر رکھتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو دوسرے کو بھی ایسا کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اور جب وہ جواباً ایسا ہی کرے گا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جس مذہب کی توہین کر رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط. دونوں فریق جوابی کارروائی کرنے کا یکساں حق رکھتے ہیں. پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مذہبی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی نوعیت کا لیا جائے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی کو جسمانی اذیت دی گئی ہو تو اس کا بدلہ بھی جسمانی اذیت ہی ہوگا، اگرچہ شرط یہ ہوگی کہ بدلہ لینے میں کسی قسم کی کوئی زیادتی روا نہ رکھی جائے. قرآن مجید میں مذہبی اہانت کا ذکر حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلق میں بھی آیا ہے.
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
سورة النساء آیت نمبر 157. ترجمہ: نیز ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم کے خلاف ایک بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے۔ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے یہود کے اس مذموم اور توہین آمیز موقف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہود نے یہ الزام لگایا تھا کہ حضرت مریم نعوذ باللہ پاک دامن نہیں ہے، لہذا حضرت مسیح کی ولادت بھی قابل اعتراض ہے۔ یہود کا یہ الزام ان دونوں مقدس وجودوں کی شان میں سخت توہین اور گستاخی پر مشتمل ہے۔ یہود کے اس الزام کو اس آیت میں بہتان عظیم یعنی بہت ہی بڑا اتہام قرار دیا گیا ہے، اور اس انتہائی اذیت ناک گستاخی اور توہین کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس گستاخی کی کوئی جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ یہود کی مذمت تو اس لیے کی گئی کہ انہوں نے حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کی تھی، مگر عیسائیوں کی مذمت خود اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر کی گئی ہے۔ عیسائیوں کی گستاخی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے ہاں اس کی بیوی کے ذریعے جو انسانوں میں سے تھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس الزام کو شر عظیم قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی جسمانی سزا مقرر نہیں کی گئی، اور نہ ہی کسی انسانی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خدا کی شان میں ایسی سخت گستاخی کرنے والوں کو کوئی سزا دے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر مسیحیوں کی مذمت کی گئی ہے یہ ہے: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ سورة الکہف آیت نمبر 6، ترجمہ: ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، نہ ہی ان کے آباؤ اجداد کو تھا، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اب میں آخر میں ایک انتہائی نازک اور حساس مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ یہ معاملہ اس لحاظ سے بھی نازک ہے کہ آج کل کے مسلمان توہین رسالت کے متعلق پہلے سے بڑھ کر حساس واقع ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں مذہبی توہین کا ایک واقعہ ملتا ہے جو اس قدر سنگین ہے کہ خود قرآن کریم نے اسے ریکارڈ کیا ہے۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے متعلق ہے، جسے تاریخ اسلام میں رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک جنگی مہم سے واپسی کے دوران عبداللہ بن ابی بن سلول نے بعض دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ جو ہی وہ مدینے پہنچے گا تو وہاں کا سب سے معزز انسان وہاں کے سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ قرآن کریم اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو ضرور وہ جو سب سے زیادہ معزز ہے اسے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس میں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ اس فکرے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خوب سمجھ گئے تھے، اور اس جسارت پر ان کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ انہیں اس کا اس قدر رنج تھا کہ اگر ان کو اجازت ہوتی تو وہ یقیناً عبداللہ بن ابی بن سلول کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتے۔ مستند روایات میں بیان ہے کہ اس واقعے پر صحابہ اس قدر مشتعل تھے کہ خود عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ اس نے عرض کی کہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں جہالت کی وجہ سے میرے دل میں اپنے باپ کے قاتل کے خلاف انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھے، اپنی یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی معمولی سی بے عزتی کا انتقام لینا صدیوں سے عربوں کی تہذیب کا حصہ تھا۔ انتقام کا یہی رواج تھا جو غالباً اس کے ذہن میں تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا بلکہ صحابہ میں سے کسی اور کو بھی اجازت نہ دے کہ اس منافق کو کسی قسم کی کوئی سزا دے۔ ابن اسحاق بحوالہ سیرت النبی مصنفہ ابن حشام حصہ سیوم۔ چنانچہ اس جنگی مہم سے واپس مدینے آ کر عبداللہ بن ابی بن سلول بلا خوف و خطر زندگی بسر کرتا رہا۔ بلاخر جب وہ اپنی طبعی موت مرا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کو اس کے باپ کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ یہ دراصل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے خدا کی مغفرت مانگنے کا ایک نرالا انداز تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس وقت یہ خواہش ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش وہ اپنا سب کچھ دے کر عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے سے وہ کرتا اپنے لیے حاصل کر لیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی خود پڑھانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس فیصلے نے اکثر صحابہ کو یقیناً حیران کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے اس سنگین جرم کو معاف نہیں کر پائے تھے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے خاموش جذبات کی ترجمانی کا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آگے بڑھ کر حضور کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا جس میں بعض منافقین کے متعلق شفاعت قبول نہ کیے جانے کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ضمناً یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سے یہاں لفظاً 70 کا عدد مراد نہیں ہے۔ عربوں کے محاورے کے مطابق 70 کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے اور یہاں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، عمر میرا راستہ چھوڑ دو، میں خدا کا رسول ہوں اور تم سے بہتر جانتا ہوں، اگر خدا میرے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرنے پر بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے استغفار کروں گا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بخاری کتاب الجنائز باب الکفن۔ جو لوگ شاتم رسول کے لیے موت سے کم کسی سزا پر راضی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ چیخ چیخ کر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی نہیں؟ یقیناً ایسا مذہب بھی دنیا بھر کے مذاہب کے مابین امن قائم کرنے کے دعوے کا حق رکھتا ہے۔ مذاہب کا باہمی تعاون۔ مذاہب کے باہمی تعلقات میں اسلام ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے، چنانچہ فرمایا،
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔
سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ بس قرآن کریم مسلمانوں کو ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو مذہبی اناد کی وجہ سے ان پر حملہ آور ہوئے ہوں، اور ایسے غیر مسلم جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم مومنوں کو ہدایت دیتا ہے،
اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلونکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة الممتحنة آيات 8 اور 9. ترجمہ: قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں بعض سے تم باہمی عداوت رکھتے ہو محبت ڈال دے، اور اللہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا، اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. مسلمانوں کو یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ وہ توحید کے پیغام کی اشاعت کے لیے اہل کتاب کو بھی تعاون کے لیے بلائیں، کیونکہ توحید کا عقیدہ تو سب میں مشترک ہے. قرآن کریم کی درج ذیل آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اس قدر مشترک پر زور دیا جائے، اور مقصد یہ ہے کہ ان امور پر اکٹھے ہو کر ایسے پروگرام بنائے جائیں جن سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے، نہ کہ اختلافی مسائل کو ہوا دے کر فساد پیدا کیا جائے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. سورۃ آل عمران آیت 65. ترجمہ: تو کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دے کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں.
حاصل بحث: کیا دنیا بھر کے مذاہب امن عالم کے قیام میں کوئی بامانی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن ذرا ٹھہریے، پہلے تو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ مختلف مذاہب نے اپنے متبعین اور دیگر فرقوں کے درمیان امن قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے. کیا مختلف مذاہب جب تک ہیں کبھی باہم امن کے ساتھ رہنا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر مادیت کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھا جائے اور اس طرف نظر ڈالی جائے کہ دنیا کس طرح روحانی لذات کی بجائے جسمانی اور جنسی لذات کو اہمیت دے رہی ہے، تو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ مذہب کا کردار اس صورتحال میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لہذا اسے یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس نتیجے سے متفق نہیں ہو سکتا. میرے نزدیک مذہب امن عالم کے قیام میں ایک کردار ادا کرتا رہے گا، اور بدقسمتی سے وہ انتہائی منفی نوعیت کا کردار ہوگا، سوائے اس کے کہ جملہ مذاہب اپنے داخلی اور خارجی رویوں میں کوئی خوشائند تبدیلی پیدا کر لیں. مذہب کو تو قیام امن میں بڑا اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اس کا کام تو یہ تھا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے پیروؤں کے درمیان غلط فہمیوں کے ازالے، شائستگی کی ترویج، اور جیو اور جینے دو کے اصول کے نفاذ کے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرتا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عصر حاضر میں فروغ امن کے لیے مذاہب نے اگر کہیں کوئی کردار ادا کیا بھی ہے تو وہ بہت ہی خفیف اور معمولی نوعیت کا ہے. اس کے برعکس فساد اور خون ریزی کو جنم دینے کے لحاظ سے مذہب آج بھی ایک بڑی فعال طاقت ہے. دکھ اور مصائب پیدا کرنے میں مذہب کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. بس اگر ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں تو اس معاملے میں جو نقائص موجود ہیں انہیں دور کرنا ہوگا. عالمی امن کا کوئی خواب اس اہم مسئلے کو حل کیے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اندرونی طور پر بھی مذہب کی طاقت کو منفی رنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک ہی مذہب کے متبعین کے مذہبی جذبات کو اسی مذہب سے وابستہ کچھ لوگوں کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے، ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں صرف اس لیے کہ بدقسمتی سے وہ اقلیت میں ہیں۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ ایسے بھیانک اور بدنما واقعات سے بھری پڑی ہے، جب اسلام کو، جو امن و آشتی کا مذہب ہے، دوسرے بے گناہ مسلمانوں کے امن و چین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ مظلوم لوگ بلا شبہ مسلمان ہی تھے، صرف ان کا مسلک وہ نہیں تھا جو اکثریت ان پر ٹھونسنا چاہتی تھی۔ تاریخ اسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ خود مسلمانوں پر اسلام کے نام پر ظلم و ستم توڑے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے جتنی صلیبی جنگیں عیسائیوں کے خلاف لڑی ہیں، وہ تعداد اور شدت میں ان مقدس جنگوں سے بہت کم ہیں جو 1400 سال میں مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں۔ اور یہ داستان ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچی۔ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ شیعہ اقلیت کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے، وہ اس تلخ حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کروانے کے لیے کافی ہے۔ یہ صورتحال متنبع کر رہی ہے کہ جو شر انگیز مسئلہ مدتوں پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ عیسائیوں نے بھی خود عیسائیوں پر ظلم توڑے ہیں۔ اگر یورپ اور امریکہ کی تاریخ کے اوراق میں مدفون مذہبی ظلم و ستم کے واقعات امتداد زمانہ کی وجہ سے ذہنوں سے محو ہو گئے ہوں، تو صرف آئرلینڈ میں جاری مذہبی اور سیاسی کشمکش کو ایک نظر دیکھ لینا کافی ہوگا۔ دیگر خطوں میں بھی عیسائیت میں اندرونی فرقہ وارانہ کشمکش کے مخفی خطرات موجود ہیں، اگرچہ فی الحال یہ علاقے بعض دیگر نوعیت کے جھگڑوں اور تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات، نائجیریا میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی کشمکش، مشرق وسطی میں یہود اور مسلمانوں کی جنگیں، یا یہود و نصارہ کے نازک اور حساس اقتصادی اور سیاسی تعلقات اور ان میں بگاڑ کا مخفی رجحان، دراصل انہی پوشیدہ خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ خطرات مذہبی دنیا میں خابیدہ آتش فشاں پہاڑوں کی طرح ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ ان مسائل کے متعلق ذہنی رویوں میں اصلاح کرنے کی اہمیت اتنی واضح ہے کہ اس پر مزید زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، اس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ ذیل میں اس بحث کے اہم نکات کو مختصر طور پر بیان کر کے میں اس حصے کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، دنیا کے تمام مذاہب کو، خواہ وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اس بنیادی اسلامی اصول پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اندرونی فرقہ وارانہ جھگڑوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ تنازعات حل کرنے کے لیے طاقت اور جبر کے استعمال کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی جائے گی۔ مذہبی آزادی میں کسی شخص کو کوئی مذہب اختیار کرنے یا نہ کرنے، اپنے عقیدے کا اعلان کرنے، اس پر عمل اور اس کی تبلیغ کرنے، کسی عقیدے کو غلط کہنے یا اسے ترک کرنے، یا اپنا عقیدہ بدلنے کی پوری آزادی ہوگی، اور اس آزادی کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ نمبر 2، تمام اہل مذہب کے لیے کم از کم اس اسلامی اصول کی پابندی لازمی ہوگی کہ وہ تمام بانیان مذاہب اور ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کریں۔ دیگر مذاہب خواہ سچائی کے اسلامی تصور اور اس کی آفاقیت کے قائل نہ بھی ہوں، یہودیت، عیسائیت، بدھزم، کنفیوشسزم، ہندوازم، زرتشتزم وغیرہ کے نقطہ نظر سے خواہ باقی مذاہب جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اور خدا سے ان کا کوئی بھی تعلق نہ ہو، تب بھی ہر مذہب کے مقدس لوگوں کا احترام کرنا ان کے لیے لازمی ہوگا۔ اگرچہ ایسا کرتے وقت انہیں اپنے اصولوں کے بارے میں کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ باہمی احترام تو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ ہر انسان کے اس بنیادی انسانی حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس کے مذہبی احساسات اور جذبات کو کسی صورت بھی ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور اس کی دل آزاری نہ ہو۔ نمبر 3، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیشوایان مذاہب کے احترام کے اصول کو کسی قومی یا بین الاقوامی قانون کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی توہین کو ایک ذلیل حرکت قرار دینے کے لیے اور اس کی حوصلہ شکنی کے لیے رائے عامہ کو بیدار کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایسے غیر شائستہ، نامعقول اور کبھی فعل کی مذمت کرے۔ نمبر 4، اس صدی کے اوائل میں جماعت احمدیہ نے جس طرح پر بین المذاہب کانفرنسوں کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا تھا، ایسی کانفرنسوں کے وسیع پیمانے پر انعقاد کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور انہیں رواج دینا چاہیے۔ ایسی کانفرنسوں کی جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ خلاصتاً درج ذیل ہیں۔ الف، تمام مقررین کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی دلکش اور امتیازی خوبیاں بیان کریں اور دوسرے مذاہب پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ بے، مقررین کو چاہیے کہ وہ پوری ایمانداری اور اخلاص سے دوسرے مذاہب کی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پھر انہیں اپنی تقاریر میں بیان کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ ان خوبیوں سے متاثر ہیں۔ جیم، مقررین کو دیگر بانیان مذاہب اور مذہبی رہنماؤں کی سیرت اور کردار کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ مثلا ایک یہودی مقرر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف بیان کر سکتا ہے، یعنی ایسے اوصاف جن کی سب لوگ اپنے مذہبی عقائد سے کوئی سمجھوتا کیے بغیر تعریف کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مسلمان مقرر حضرت کرشن علیہ السلام کے متعلق تقریر کر سکتا ہے، ایک ہندو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بدھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس صدی کی تیسری دہائی میں جماعت احمدیہ کے زیر اہتمام ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایسی مفید اور مقبول کانفرنسیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ دال، مندرجہ بالا تجویز جیم کے متعلق کسی قسم کے استثناء کے بغیر اس امر کا خیال رکھا جانا بے حد ضروری ہوگا کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے مابین تبادلہ خیالات کے وقت مذہبی بحث و مباحثے کے تقدس کی پوری حفاظت کی جائے۔ مذہبی تبادلہ خیالات کی یہ کہہ کر مذمت نہیں کی جانی چاہیے کہ اس سے نقض امن کا اندیشہ ہے۔ اگر بحث کا طریق اور انداز غلط ہے تو صرف اس غلط طریق اور غلط انداز کی مذمت ہونی چاہیے، نہ کہ بحث کو فی ذاتے ہی غلط قرار دیا جائے۔ اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار ایک انتہائی اہم بنیادی انسانی حق ہے۔ بقائے اصلہ یعنی موضوع اور اعلی چیز کی بقا کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ کسی قیمت پر بھی اس اصول سے سمجھوتا نہ کیا جائے۔ رے، اختلافات کے دائرے کو محدود کرنے اور باہمی اتفاق کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اس اصول کو تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے کہ تمام مذاہب اپنی بحث کو اپنے اور دوسرے مذاہب کے بنیادی تک محدود رکھیں گے۔ قرآن کریم کا یہ اعلان کہ تمام مذاہب اپنے آغاز میں یکساں تھے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تمام مذاہب کو اپنے اور تمام بنی نوع انسان کے فائدے کی خاطر قرآن کریم کے اس اعلان کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی سچائی جاننے کے لیے تحقیق کرنی چاہیے۔ نمبر 5، مشترکہ مفاد کے تمام منصوبوں اور سکیموں میں تعاون کو فروغ دیا جائے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ مثلا رفاہ عامہ کے منصوبوں پر عیسائی، مسلمان، ہندو اور یہودی سب مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ گزشتہ زمانوں کے حکماء اور اولیاء نے بنی نوع انسان کے اتحاد کے جو خواب دیکھے تھے، صرف اسی صورت میں ہم انہیں حقیقت کا روپ دینے کی امید کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جن میں انہوں نے مذہبی، معاشی، سیاسی غرضے کے ہر دائرے میں بنی نوع انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا تصور باندھا تھا۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ عصر حاضر میں معاشرتی امن کو قائم کرنے میں اسلام کا کیا کردار ہے۔ عصر حاضر کا معاشرتی نظام، بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں لوگوں کے اخلاق سے مذہب کا اثر تیزی سے مٹتا جا رہا ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کسی نہ کسی طرح مذہبی فرائض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی پابندیوں سے دامن چھڑانے کا یہ رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف مذہبی اور اخلاقی اقدار سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں افراتفری اور عدم تحفظ کے بڑھتے ہوئے احساس کے باعث خوف و ہراس کی کیفیت بھی جنم لے رہی ہے۔ اس حی و قیوم خدا پر ایمان تیزی سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، جو نہ صرف انسان کی تقدیر بنانے والا ہے بلکہ وہی یہ حق بھی رکھتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کے طور طریقے اور آداب وضع فرمائے۔ اس صورتحال کو مختصر طور پر قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے:
ظہر الفساد فی البر والبحر۔
سورۃ الروم آیت نمبر 42۔ ترجمہ: فساد خشکی پر بھی غالب آ گیا اور تری پر بھی۔ 19ویں صدی کے آغاز تک مغرب میں عیسائیت کا غلبہ تھا، اور عیسائیوں کے اخلاق اور کردار پر عیسائیت کی گرفت بڑی مضبوط اور مؤثر تھی، مگر افسوس کہ اب یہ منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ سائنٹیفک سوشلزم اور تیز رفتار سائنسی اور مادی ترقی کے زیر اثر ایک ایسی تہذیب ابھری ہے جس نے عیسائیت کو قدم بقدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، اور لوگوں کے معاشرتی اخلاق کی تشکیل میں عیسائیت کا کردار رفتہ رفتہ معدوم ہوتا چلا گیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں لوگوں کے اخلاق اور کردار پر عیسائیت کا محض اتنا ہی نقش باقی ہے جتنا کہ اکثر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں پر اسلام کا۔ افسوس یہ ہے کہ باقی دنیا میں بھی سماجی اور اخلاقی انحطاط کا یہی عالم ہے۔ مختلف ممالک میں مہاتما بدھ، حضرت کنفیوشس اور حضرت کرشن کے ماننے والے تو بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بدھزم، کنفیوشسزم اور ہندوازم کہیں نظر نہیں آتے۔ یہی سمندر چاروں طرف موجود ہے لیکن پیاس بجھانے کو ایک قطرہ بھی میسر نہیں۔ اگر کسی معاشرے سے مذہبی یا روایتی اخلاقی قدریں اٹھ جائیں تو پھر نئی نسل اپنے روایتی ورثے کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا کرتی، اس کے لیے یہ قدریں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسی نسل کو لازماً ایک ایسے نازک عبوری دور اور بحران میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں سوائے مایوس کن خلا کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اخلاقی تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے۔ تب جستجو کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن منزل کا نہ کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ انجام کی کچھ خبر۔ عین ممکن ہے کہ اس سفر میں انہیں کوئی بہتر ضابطہ اخلاق مل جائے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جستجو انسان کو مکمل ابتری اور اخلاقی طوائف الملوکی کی طرف لے جائے۔ جو حالات مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے عصر حاضر کا معاشرہ یہی مؤخر ذکر راستہ اختیار کر چکا ہے۔ آج دنیا کے سبھی معاشرے، خواہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی، مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، انقلابات کی زد میں ہیں، اور ان کے بد اثرات نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ آج کا انسان اس بڑھتی ہوئی اخلاقی عفونت کے متعلق اتنا فکر مند نہیں جتنا مادی فضاؤں کی آلودگی کے متعلق پریشان ہے۔ قرآن کریم ایک ایسے ہی پر آشوب دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
سورۃ العصر آیات 2-4۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ استحصال، دھوکہ دہی، منافقت، خود غرضی، ظلم، لالچ، لذت کی دیوانہ وار تلاش، بد نظمی، بدعنوانی، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، حقوق انسانی کی خلاف ورزی، فریب کاری، دغا بازی، احساس ذمہ داری کا فقدان، اور باہمی احترام و اعتماد کی کمی آج کے جدید معاشروں کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ظاہری تہذیب کی جھوٹی ملمہ کاری زیادہ دیر تک اس بدنمائی کو چھپا نہیں سکتی جو اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ اس قسم کی انسانی کمزوریاں پہلے زمانوں میں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی بہت سی تہذیبیں اپنی صف لپیٹے جانے سے پہلے ایسے ہی امراض کا شکار تھیں۔ تاریخ انسانی میں نسیم منسیہ ہو جانے سے پہلے انہیں بھی ایسے ہی بیماریاں لاحق تھیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص قوم یا خطہ ہی ایسا تھا جو اس قسم کی اخلاقی برائیوں کے باعث ہلاکت کے گڑھے تک جا پہنچا تھا، بلکہ یہ وہ تاریخ ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے۔ آج بھی دنیا کے مختلف معاشرے انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں، اور سب جگہ اس انحطاط کی وجوہات بھی خاصی ملتی جلتی ہیں۔ یک جماعتی آمرانہ نظام رکھنے والے ممالک کے برعکس نام نہاد آزاد دنیا میں فرد کی آزادی کا بڑھتا ہوا شعور بجائے خود ایک غیر متوازن رجحان کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بے لگام آزادی کا یہی رجحان بڑی حد تک معاشرتی بے راہ روی کا ذمہ دار ہے۔ جن ممالک میں یک جماعتی آمرانہ نظام مسلط ہے، وہاں شخصی آزادی کا بڑھتا ہوا شعور جبر و استبداد کے پنجے سے نجات حاصل کرنے کی سخت جد و جہد میں مصروف ہے۔ اگر ان ممالک کی مسلح افواج کے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند آزادی کی اس لہر کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوئے، تو امکان یہی ہے کہ آزادی کی یہ جنگ عنقریب کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اس آزادی کے حصول کے بعد سابقہ کمیونسٹ ممالک کی آزاد اور بے لگام فضا میں نوجوان طبقے کے اخلاق پر کیا گزرے گی، اس کے آثار تو کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اس بے دین اور ملحدانہ خلا میں پوری دو نسلیں پل کر جوان ہو چکی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ نہ تو کوئی اخلاقی نظام میسر ہے اور نہ ہی کوئی ایسے رہنما اصول جن کی روشنی میں وہ اپنے کردار کی صحیح تشکیل کر سکیں۔ ایک طرف تو ان معاشروں میں ان اخلاقی قدروں کا یکسر فقدان ہے جو کسی بھی روحانی نظام کی جان ہوا کرتی ہیں، اور دوسری طرف لہو و لعب اور عیاشی کے دلدادہ بے مقصد اور بے لگام مادر پدر آزاد مغربی رجحانات کا ایک سیلاب ہے جو سوویت یونین اور مشرقی یورپ کی نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، جو آگے چل کر اس کی اخلاقی حالت پر تباہ کن اثرات پیدا کرنے کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ بے دین زندگی کے اس طویل تجربے نے جہاں عصر حاضر کو بہت سی برائیوں میں مبتلا کر دیا ہے، وہاں اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تجربہ اپنے ہمراہ کچھ فوائد بھی لایا ہے۔ روس کے سوشلسٹ ممالک نہ صرف مذہب سے لا تعلق ہو گئے، بلکہ انہیں بگڑے ہوئے کٹر مذہبی عقائد اور نظریات سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ عیسائیت ہو یا اسلام یا ان مذاہب سے تعلق رکھنے والا کوئی فرقہ، سب کے مذہبی تصورات میں قرون وسطی کسی قدامت پسندی پائی جاتی تھی۔ مذہبی عقائد اور فطری حقائق میں جو باہمی تضاد پیدا ہو گیا تھا، اس کا باعث یہی قدامت پسندی تھی۔ یہ تضادات اتنے گہرے تھے کہ مذہب اور فطرت دونوں کو بیک وقت درست تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس قسم کے مذہبی نظریات اور حقائق کے مابین اختلافات کی موجودگی میں ذہنی خلفشار سے بچ نکلنے کے لیے ایک خاص قسم کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے۔ تضادات کی دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں، سوائے اس کے کہ نسل در نسل لوگ ان کی موجودگی میں پل بڑھ کر جوان ہوں، یہاں تک کہ تضادات کا احساس ہی مٹ جائے۔ رفتہ رفتہ ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ مذہبی جماعتیں ان تضادات کی موجودگی میں زندہ تو رہتی ہیں، لیکن انہیں یہ تضادات دکھائی نہیں دیتے۔ سوشلسٹ انقلاب نے ان ممالک کے رہنے والوں پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذہن سے کٹر نظریات دھل کر صاف ہو گئے ہیں، اور کج نظری اور کج فہمی کی بیماریاں جاتی رہی ہیں۔ نتیجتاً ان میں ایک ایسی معصومیت کی جھلک نظر آنے لگی ہے جو منافقت سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا تو ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کہ آنے والی سخت جد و جہد کے مشکل وقت میں ایسی معصومیت انہیں کوئی اخلاقی فائدہ بھی دے گی یا نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ان لوگوں میں آج سچائی کے پیغام کو بلا تعصب قبول کرنے کے لیے دوسروں سے کہیں زیادہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ افسوس کہ باقی دنیا میں شخصی آزادی کے نام نہاد علمبرداروں کے متعلق ہم یہی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ بے لگام آزادی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی موجودگی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ بھی قبول حق کے لیے تیار ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرد کی آزادی کے نام پر عملاً ایک شخص جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نام نہاد آزادی کے رجحان کا لیڈر امریکہ ہے، جو بڑے وسیع پیمانے پر نہ صرف پہلی دنیا کے یورپین ممالک بلکہ دوسری اور تیسری دنیا کے لوگوں پر بھی بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے، اور اب تو شخصی آزادی کے اس بگڑے ہوئے نظریے کی صدائے بازگشت سائنٹیفک سوشلزم کی نظریاتی سرحد کے پار بھی بہت دور تک سنائی دے رہی ہے۔ یہ وہ نظریہ آزادی ہے جو فرد کو اخلاقیات کی حدود سے آزاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جنس پرستوں، عصمت فروشوں، بدماشوں، نشہ کرنے والوں، بگڑے ہوئے نوجوانوں، غردے کے ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یہ لوگ روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کی شوخی کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں سرزنش اور نصیحت کی جائے اور ٹوکا جائے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو تو وہ جواباً پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کیوں ایسا نہ کریں۔ ایسے نوجوانوں کا یہ رویہ آج معاشرے کے لیے ایک خطرناک چیلنج بنا ہوا ہے۔ دو قسم کے معاشرتی ماحول۔ قرآن کریم نے معاشرتی نظام کے دو قسم کے ماحول کا ذکر فرمایا ہے۔ اول، ایسا ماحول یا فضا جس میں بدی کو کھل کھیلنے کی پوری آزادی ہو۔ دوم، ایسا ماحول جس میں برائی کی نشو و نما کو سختی سے روک دیا جائے۔ اگر اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو یکجائی نظر سے دیکھنے کی بجائے جزوً دیکھا جائے تو مغربی ذہن کے لیے اسلام کے پیغام اور اس کے فلسفے کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اخلاقی تعلیمات کا مطالعہ پورے سماجی ماحول کے تناظر میں کیا جائے، اور معاشرتی ماحول اور اخلاقی تعلیمات پر بحیثیت مجموعی غور کیا جائے۔ پتجھڑ صرف ایک زرد پتے اور خشک ٹہنی کا نام نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے کہ خزاں کے موسم میں پودوں اور درختوں پر کیا گزرتی ہے ضروری ہے کہ خزاں کے پورے ماحول کو تصور میں لایا جائے اور اس کے مزاج کو سمجھا جائے۔ بادل کا ایک ٹکڑا موسم برسات کی آمد کا پتہ نہیں دیا کرتا۔ ہر موسم کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ بہار زندگی کی علامت ہے تو خزاں زندگی سے دوری کا دوسرا نام۔ موسم بہار میں صرف درجہ حرارت ہی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ساری فضا ہی بدل جاتی ہے، اور باد نسیم کا ایک جھونکا زندگی بخش معلوم ہوتا ہے۔ معاشرتی نظام بھی موسموں کی طرح الگ الگ خصوصیات اور اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ مادہ پرست معاشرے کا انجام۔ معاشرتی ماحول کے متعلق اسلام کا نقطہ نگاہ بھی یہی ہے۔ پہلے ہم ایک ایسے معاشرے کو لیتے ہیں جو قرآن کریم کی روح سے غیر اسلامی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 21۔ ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلی مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے، نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ مادہ پرستی کے سراب کی اصلیت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے،
والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
سورة النور آیت نمبر 40۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے سراب کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے سخت پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچے اسے کچھ نہ پائے اور اللہ کو اس جگہ پائے، پس وہ اسے اس کا پورا پورا حساب دے، اور اللہ حساب چکانے میں تیز ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک مادہ پرستی سراب کی مانند ہے، ایک پیاسا اسے پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، مگر سراب اس سے آگے کی طرف بھاگتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا اتنا تھک جاتا ہے کہ سراب کا مزید تعاقب نہیں کر سکتا، تب اسے اپنے کیے کی سزا ملتی ہے، اور شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بے معنی اور کھوکھلے مقصد کے لیے ساری عمر سرگردان رہا ہے، پھر اچانک یوں لگتا ہے کہ وہ سراب جیسے رک گیا ہو اور کہہ رہا ہو کہ آؤ مجھے پکڑ لو اور دیکھ لو، تاکہ تم سمجھ سکو، اور تمہیں جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جھوٹی حقیقتوں کے پس پردہ معنی کتنے تلخ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو زندگی کی جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور قرآن کریم کی روح سے یہی وہ انجام ہے جس سے مادہ پرست معاشرے دوچار ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل مذہب ایک ایسا نظریاتی نظام پیش کرتا ہے جس کے مطابق یہ ورلی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے کہ جس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے، بلکہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جو اس دنیوی زندگی کے بعد آنے والی ہے، پس اس دنیا میں موت ہمیں ابدی فنا کے گھاٹ نہیں اتارتی، بلکہ جیسا کہ اسلام اور دیگر بہت سے مذاہب یقین دلاتے ہیں، موت کے بعد بھی زندگی کا سفر کسی نہ کسی شکل میں جاری رہتا ہے، اس زندگی کو آنے والی زندگی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پس اگر یہ سب سچ ہے اور دونوں زندگیاں دراصل ایک ہی تسلسل کے دو نام ہیں، تو اس دنیا کے معاشرتی اثرات کو نظر انداز کرنا انتہائی نادانی کی بات ہوگی۔ اس زندگی کے برے اور منفی اثرات آئندہ زندگی میں لازمن ایک بیمار روح کو جنم دیں گے۔ حیات بعد الموت کا انکار۔ یہاں اخروی زندگی کے متعلق اسلامی فلسفے پر تفصیلی بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک بات کا ذکر ضروری ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق اس دنیا کی زندگی ہماری روحوں پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے جیسے ایک حاملہ کی بیماری رحم مادر میں جنین کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر اتنا معذور ہو کہ اس کے لیے اس دنیا میں آ کر صحت مند بچوں کے ہمراہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں زندگی بسر کرنا ایک عذاب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جون جون شعور بڑھے گا، یہ اذیت اور بھی زیادہ تلخ اور گہری ہوتی جائے گی۔ مختصراً یہ کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہم اپنی جنت اور جہنم خود تعمیر کرتے ہیں۔ اس سیاق و سباق میں یہ امر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی سماجی نظام جو ایک بے لگام مادر پدر آزاد اور فساد پر مبنی طرز عمل کو فروغ دیتا ہے، وہ بہرحال مسترد کیے جانے کے لائق ہے، خاص سرسری نظر سے وہ کتنا ہی پرکشش اور جاذب نظر کیوں نہ دکھائی دے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگلے جہان پر یقین رکھنے والے شوق سے ایسی باتیں اور دعوے کیا کریں، بھلا مرنے کے بعد بھی کبھی کوئی اس دنیا سے واپس آیا ہے جو ان دعوی کی تصدیق یا تکذیب کر سکے؟ پس کیوں نہ اس دنیا ہی کے مزے لوٹے جائیں، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ اور کیا خامخواہ جانی بوجھی لذتوں کو ان دیکھی لذتوں پر قربان کیا جائے؟ مادہ پرست لوگ یہ باتیں اسلام کے اس فلسفے کے جواب میں کیا کرتے ہیں جو بتاتا ہے کہ معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول کیا ہیں، اسلام کا فلسفہ دنیوی زندگی اور حیات اخروی دونوں پر محیط ہے. اس کے مطابق یہ دونوں زندگیاں الگ الگ نہیں ہیں. دراصل زندگی ایک تسلسل کا نام ہے جو لمحہ بھر کے لیے موت کے وقت ٹوٹ جاتا ہے. موت بھی در حقیقت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جانے کا نام ہے. اس کے برعکس مادیت کے نزدیک زندگی شعور کا ایک عارضی اور مختصر عرصہ ہے جو ہمیں اتفاقاً مل گیا ہے. موت کے ساتھ ہی انسان کی ہستی نیستی اور عدم کے اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے. پس اس فلسفے کے مطابق سماجی نظام کا منتہائے نظر صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس مختصر عرصہ حیات کی ضرورت کو کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا جائے. فرد صرف اس وقت تک معاشرے کے سامنے جواب دہ ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور یہ جواب دہی بھی صرف ان جرائم تک محدود ہے جو دکھائی دیں اور جن کا سراغ لگایا جا سکتا ہو. انسان کے مخفی خیالات، نیتیں، منصوبے، سازشیں اور ایسے جرائم جو عیاری اور چالاکی کے پردوں میں چھپ کر رہ جاتے ہیں احتساب سے بالا ہیں. مزید برآں معاشرے کے خلاف کیے جانے والے جرائم صرف اس صورت میں جرائم قرار پاتے ہیں جب ارتکاب جرم کا یقینی ثبوت موجود ہو. بس انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کا احتمال بہرحال موجود رہتا ہے. ایسے سماجی نظام میں سطحی اور محدود انصاف ہی ممکن ہے جو معاشرتی جرائم کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یوں معاشرے میں گروہی اور ذاتی مفادات کے حصول کی ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے. ایک ملحد یا نیم ملحد معاشرے میں جہاں موت کے بعد جزا سزا کے تصور کو کلیتاً رد کر دیا گیا ہو، یا یہ تصور اتنا مبہم ہو کہ عملاً اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو کر رہ جائے، وہاں جرم کی ٹھوس اخلاقی اصولوں پر مبنی تعریف تلاش کرنا بے حد مشکل کام ہے. بس ایسے معاشرے کے لوگ قانون شکنی کے بعد صحیح طور پر یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا بھی ہے یا نہیں. آخر قانون ہے کیا؟ کیا یہ کسی مطلق العنان انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ کیا کسی جابر حکومت کے احکام کو قانون کہا جائے؟ کیا کثرت رائے سے کیے جانے والے فیصلے قانون کہلائے جانے کے مستحق ہوں گے؟ ایک عام انسان ان میں سے کس قانون کو صحیح اور اخلاقیات کے ٹھوس فلسفے پر مبنی سمجھے گا؟ بلکہ سوال تو یہ ہے کہ آخر کون سا اخلاقی فلسفہ؟ اگر انسان کسی بالا ہستی کا مرہون منت نہ ہو، حیات بعد الموت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، اور اخروی زندگی میں اسے اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف نہ ہو، تو ایسا شخص مذکورہ بالا مسائل کا جو بھی حل تجویز کرے گا وہ ایک ذمہ دار معاشرے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا. اسے تو صرف یہ چند روزہ زندگی گزارنی ہے، معاشرہ اور معاشرتی نظام کی تو اسے محض اپنے فائدے کے لیے ضرورت ہے. اگر وہ معاشرے میں کسی اتھارٹی کی اطاعت کرتا ہے تو محض ضرورتاً ایسا کرتا ہے، ورنہ اگر معاشرتی زندگی کو ترک کرنے میں اسے فائدہ نظر آئے اور معاشرتی نظام سے فرار اختیار کر کے وہ کچھ مزے لوٹ سکے اور عیاری اور چالاکی سے اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکے، تو کون سی اخلاقی پابندی ہے جو اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے؟ ایسے معاشرے جو خدا تعالیٰ کے تصور سے آری ہیں اور مادہ پرستی جن کا شعار ہے، ان میں جرائم کا رجحان نفسیاتی طور پر بڑھنے لگتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں. بعین ہی یہی وہ نفسیاتی کیفیت ہے جسے قرآن کریم نے ایک مادہ پرست معاشرے کا لب لباب قرار دیا ہے. ہستی باری تعالیٰ اور باس بعد الموت کے منکرین کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبغوتین. سورۃ المومنون آیت نمبر 38. ترجمہ: ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ کفار پہلے زمانوں میں مبعوث ہونے والے خدا کے فرشتادوں سے تمسخر کے رنگ میں پوچھتے ہیں، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 50. ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم محض ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور ایک نئی تخلیق کی صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. سورۃ المومنون آیت نمبر 83. ترجمہ.
وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر بھی ضرور اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کریم کے مطابق ایک مادہ پرست معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ یہی عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اخروی زندگی اور یوم حساب پر اس قدر زور دیا گیا ہے. بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستطیل بنائی اور اس کے وسط میں لمبائی کے رخ ایک خط کھینچا جس کا بالائی سرا مستطیل سے باہر نکلا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو قطع کرتے ہوئے کئی چھوٹے افقی خطوط کھینچے اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شکل انسانی زندگی کو ظاہر کرتی ہے، مستطیل جس نے ان خطوط کو گھیرا ہوا ہے موت ہے، درمیانی خط انسان کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے اور چھوٹے خطوط زندگی میں آنے والے ابتلاؤں اور مصائب کو ظاہر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان میں کسی ایک مصیبت سے بچ نکلتا ہے تو دوسری کا شکار ہو جاتا ہے. ترمذی کی ایک حدیث میں موت کو انسان کی آرزوؤں اور خواہشوں کا اختتام قرار دیا گیا ہے. مادہ پرست معاشرے کی چار خصوصیات.
ما سلككم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين.
سورة المدثر آیات 43-47. ترجمہ: تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم بھی لغو باتیں کرنے والوں کے ساتھ لغو باتوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے، اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. لا دین اور مادہ پرست معاشرے کے خد و خال کو اس سے زیادہ معین اور جامع الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ایسے معاشرے کی خصوصیات یہ ہیں: نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض. نمبر دو، غرباء اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا. نمبر تین، لغو اور بے مقصد مشاغل. نمبر چار، احتساب اور جزا سزا کے دن کا انکار. اس مضمون پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے ایک ایسی الجھن کا دور کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے ایک بیمار معاشرے کے مرض کی صحیح تشخیص مشکل ہو جاتی ہے. وہ معاشرے جو خدا تعالیٰ اور یوم آخرت پر بظاہر پختہ ایمان رکھتے ہیں، ان میں بھی مذکورہ بالا برائیاں پھیل رہی ہیں. اس لیے منطقی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ حیات بعد الموت اور جزا سزا کے دن پر ایمان رکھنے والے کیسے ان برائیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. پس سوال یہ ہے کہ ایسے معاشرے بھی مادہ پرستی میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ لیکن جب ہم ان لوگوں کے ایمان و اعتقاد کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چندہ مشکل نہیں رہتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر محض ایک فلسفیانہ اور موہوم سا ایمان لوگوں کے معاشرتی رویوں پر ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے عقائد محض علمی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ایک ذمہ دار اور صالح کردار میں نہیں ڈھل سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ پر سچا اور حقیقی ایمان بھی رکھتا ہو اور کذب و افتراء، خود غرضی، حق تلفی، بدعنوانی اور بے رحمی جیسے رذائل کا شکار بھی ہو؟ اگر ایسا ہو تو اس قسم کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا تصور محض سطحی، خیالی اور غیر مؤثر ہو کر رہ جاتا ہے، اور انسانی کردار کی تشکیل میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتا. حیات بعد الموت اور جزا سزا کے دن پر ان لوگوں کا ایمان بھی در حقیقت ایک واہمہ سا ہوتا ہے. اپنی پسند ناپسند کا سوال پیدا ہونے پر اولیت اپنے ذاتی اور فوری مفاد ہی کو حاصل ہوتی ہے اور اسے ہی ترجیح دی جاتی ہے. آنے والی زندگی کی ہرگز پرواہ نہیں کی جاتی. جب ہم کسی مادہ پرست معاشرے کی بات کرتے ہیں تو صرف ایسا معاشرہ ہی نہیں ہوتا جس نے ہستی باری تعالی اور حیات آخرت کے تصور سے علل اعلان بغاوت کی ہو. ہستی باری تعالی پر بظاہر ایمان رکھنے والے اور اس کا انکار کرنے والے اکثر معاشروں میں اگرچہ نظریاتی اعتبار سے بظاہر بود المشرقین دکھائی دیتا ہے، مگر بائیں ہما عملاً ان دونوں کے مابین گہری مماثلت پائی جاتی ہے. اعمال کی جواب دہی کا تصور. ایک مادہ پرست معاشرے کے تصور کے برعکس قرآن کریم انسان کے محاسبے اور مواخذے کا تصور پیش کرتا ہے. فرمایا
للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
سورة البقرہ آیت نمبر 285. ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا، بس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. قرآن کریم اس کے متعلق مزید فرماتا ہے
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37. ترجمہ: اور وہ موقف اختیار نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، یقیناً کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک سے متعلق پوچھا جائے گا. اس آیت کریمہ میں دل سے مراد وہ قوت ہے جو تمام انسانی اعمال کے پیچھے کار فرما ہے. قرآن کریم کے محاورے میں فؤاد سے مراد فیصلہ کرنے والی وہ قوت ارادی ہے جو دماغ سے ایسے ہی کام لیتی ہے جیسے کوئی کمپیوٹر کو چلاتا ہے. نیکی اور بدی کا منبع و ماخذ یہی قوت ارادی ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہی قوت زندگی کی ایک نئی شکل پا کر سماعت اور بصارت کے ساتھ اپنے اعمال کی جواب دہ ہوگی. آئیے اب ہم ایمان باللہ سے عاری معاشروں کی خصوصیات کا کچھ تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حیات آخرت پر عدم ایمان کی مبہم سی کیفیت مخفی رہتی ہے جس کا شعوری طور پر پورا احساس نہیں ہوتا. عقیدے کی حد تک تو انسان بظاہر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اخروی زندگی کو تسلیم کرتا ہے، مگر عملی زندگی میں اس ایمان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی. ہاں، کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی بحران سے دوچار ہو جائے تو لا شعور میں دبی ہوئی پوشیدہ حقیقتیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں. بصورت دیگر کئی نسلیں گزر جاتی ہیں اور انسان کو اپنے عقائد کی کمزوری اور بے یقینی کا احساس تک نہیں ہوتا. اور جب رفتہ رفتہ ایک دور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور دنیا بتدریج ایک نئے دور میں داخل ہونے لگتی ہے، تو بحیثیت مجموعی معاشرے میں ان عقائد کا از سر نو جائزہ لینے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملے ہوں. تب اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا انکار جو اب تک لاشعور میں مخفی تھا ابھر کر سامنے آنے لگتا ہے، اور لذتوں کی ناجائز تلاش میں گم معاشرہ جب ہستی باری تعالیٰ اور حیات آخرت کا شعوری طور پر انکار کر دیتا ہے، تو پھر انحطاط اور اعلیٰ اقدار کی پامالی کا سفر بڑی صورت کے ساتھ اپنے منتہا کو پہنچ جاتا ہے. تہذیب انسانی کا سفر ہمیشہ سے عدم شائستگی اور اجڑ پان سے شائستگی کی طرف ہوتا چلا آیا ہے. تاریخ انسانی کے ہر دور اور ہر خطہ ارض میں یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے. انسانی کردار کے بنیادی اور جبلی محرکات اور تقاضے تبدیل نہیں ہوا کرتے، البتہ ان محرکات اور تقاضوں کی تکمیل اور تسکین کے طریق اور ذرائع بدلتے رہتے ہیں. مثلا پیٹ تو گوشت یا سبزی کھا کر بھرا جا سکتا ہے، مگر غذا کی اقسام اور معیار میں بڑا فرق ہو سکتا ہے. سبزی اور گوشت تازہ بھی ہو سکتے ہیں اور باسی بھی. انہیں مختلف طریقوں سے پکا کر اور اگر کوئی چاہے تو کچا بھی کھا سکتا ہے. معاشرتی ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسانی خواہشات کی تکمیل کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ شائستہ، لطیف اور پرتکلف ہوتے چلے جاتے ہیں. ترقی کے اس جاری عمل کی رفتار کا دار و مدار بڑی حد تک لوگوں کے معاشی حالات اور سیاسی عوامل پر ہوا کرتا ہے. تاہم معاشرے کے اعلیٰ طبقات ہراول دستے کے طور پر ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے سفر کی رفتار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. تاہم جب اس تہذیبی ارتقاء کا سفر بلوغت اور کمال کو پہنچتا ہے تو حد سے بڑھا ہوا تکلف اور تصنع اور بعض دیگر منفی عوامل ترقی کے اس رجحان کا رخ تنزل کی جانب پھیر دیتے ہیں. نتیجتاً زوال پذیر معاشروں کی تہذیبی گنگا لطافت سے کثافت کی طرف الٹی بہنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا رخ اعلیٰ سے ادنا کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے اور تفصیلی مطالعے کا متقاضی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کے خطاب میں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، تاہم میں چند نکات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ایک معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے یا بے جا تکلفات کے باعث عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ تیزی سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پہلے کی طرح جانوروں کی مانند اندھا دھند اپنی سفلی خواہشات کی تسکین کے سامان ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ صورتحال ہر قسم کی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں دکھائی دے، لیکن اس کی جھلک ان انسانی تعلقات اور رویوں میں واضح طور پر دکھائی دینے لگتی ہے جو لذات کے گرد گھومتے ہیں۔ بنی نوع انسان کے جنسی تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ نقطہ خوب واضح ہو جاتا ہے کہ جنسی جذبہ ایک بنیادی جبلت ہے۔ قدرت نے تمام عالم حیوانات میں بقائے نسل کی خاطر اس جبلت میں ایک لذت بھی رکھ دی ہے، لیکن انسانوں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان فطری خواہشات کو جانوروں کی طرح پورا کرنے کی بجائے رفتہ رفتہ اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ ان جذبات کی تسکین ہی قدرت کا مقصود نہیں، بلکہ اصل مقصد بقائے نوع انسانی ہے۔ لذات کا حصول محض ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ایک بیمار معاشرے میں جنسی جذبوں کی تسکین فی ذاتے ہی مقصود بن جاتی ہے اور نسل انسانی کی بقا کا مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ شادی بیاہ اور اس سے وابستہ جنسی تعلقات پر عائد پابندیاں یعنی ٹبوز ایک ماہر عمرانیات کے نزدیک تو معاشرے کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے نزدیک مذہب کا اس عمل سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تدریجی عمل کسی بالا ہستی کے ارادے کا نتیجہ ہے یا اتفاقات کے سہارے خود بخود آگے بڑھتا رہا ہے۔ اس کا جواب خواہ کچھ بھی ہو، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بنیادی فطری خواہشات کی تسکین کے طریق رفتہ رفتہ پہلے سے زیادہ شائستہ اور مہذب ہوتے چلے گئے ہیں۔ بے محابہ جنسی میل جول اور اختلاط بھی اس مرض کی علامت ہے، اور یہ سلسلہ ان تعلقات کی آزادی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ کئی اور عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے اس نہایت اہم حصے کے ماحول کو مقدر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنسی تعلقات کے جائز یا ناجائز ہونے کی بحث کو ماضی کا قصہ سمجھ کر حقارت سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بے شک بعض کٹر مذہبی حلقوں میں یہ موضوع پھر بھی زیر بحث رہتا ہے، لیکن ٹی وی اور اخبارات وغیرہ میں ایسے مباحث کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ پرانے طرز کے کٹر مذہبی لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اور ان کی اہمیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب میں تو یہ خیال فیشن کی طرح زور پکڑ رہا ہے کہ جنس ایک فطرتی جذبہ ہے جس کی بلا جھجک اور بلا روک ٹوک تسکین ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرتے وقت طبقہ نسواں کی مخصوص شرم و حیا قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے۔ عریانیت، برہنگی، بے حجابی، جسم کو چھپانے کی بجائے اس کی نمائش، بے باک گفتگو اور گناہ کے فخریہ اعلان کو سچائی کا برملا اظہار تصور کیا جاتا ہے۔ اگر فطری تقاضوں کے نام پر جنسی خواہشات کی بلا روک ٹوک تسکین ضروری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دلیل کے ماتحت دیگر طبعی تقاضے کیوں پورے نہیں کیے جاتے؟ کیا ہر پسندیدہ چیز کے حصول کی طبعی خواہش حیوانوں اور انسانوں میں یکساں طور پر نہیں پائی جاتی؟ کیا مشتعل ہو کر جذبات کا وحشیانہ اظہار ایک طبعی حیوانی تقاضا نہیں ہے؟ ایک کمزور کتا بھی ویسے ہی اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے جیسا ایک طاقتور کتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طاقتور کتا کاٹ کھاتا ہے اور کمزور صرف بھونکنے پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ پھر کیا انسان کے لیے بھی جائز ہوگا کہ وہ بھی اپنے فطری تقاضوں کا اسی طرح بلا روک ٹوک اظہار کرے؟ آخر معاشرے میں بعض باتیں عام طور پر کیوں ممنوع سمجھی جاتی ہیں؟ تہذیب اور اخلاق کے ضوابط کیا ہیں؟ شائستگی کے تصور کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب عوامر و نواحی کی پابندیاں ہی تو ہیں جو طبعی جذبات اور خواہشات کے بلا روک ٹوک اظہار کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف جنسی خواہشات ہی کے بے محل اور بے موقع خلاف تہذیب و روایت ناشائستہ اور ناجائز اظہار کی اجازت کیوں دی جائے؟ آج جو منظر ہمارے سامنے ہے اور جس صورت حال سے ہم دو چار ہیں، اس کا بغور جائزہ لینا اور صحیح تجزیہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ سوچ جسے بعضوں میں خود جنسی آزادی کا نام دیا جاتا ہے، وہ جنسی بے راہ روی تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے شعلے زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوری چکاری اور لوٹ کھسوٹ کا رجحان کس قدر بڑھ رہا ہے، اور دوسروں کو اذیت اور دکھ پہنچا کر لوگ کتنی خوشی محسوس کرنے لگے ہیں۔ لوگوں کے ذوق ہی بگڑ چکے ہیں، ہر جائز اور ناجائز حربے سے لذت کے حصول کی ایک اندھی دوڑ جاری ہے۔ ان گھٹیا اور سفلی رجحانات کے ہاتھوں اعلی تہذیبی قدروں کے خد و خال مسخ ہو رہے ہیں، اور عرفا روایات پامال ہو رہی ہیں، اور زندگی پھر اس وحشیانہ حالت کی طرف لوٹ رہی ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر طرح طرح کے رسم و رواج اور افراد پر عائد کردہ سماجی پابندیاں ہی نہیں، عشق و محبت کے معاملات، رومانی سلسلے اور معاشقے، سب اس بنیادی فطری جذبے کے مختلف مظاہر ہیں۔ شعر و ادب، آرٹ، موسیقی، فیشن، فنون سے متعلق نمائشیں، خوشبو سے پیار، شائستگی، وزاداری اور دیگر تہذیبی رویے اگر تمام تر نہیں تو کسی حد تک اسی بنیادی جذبے کا سماجی اظہار ہی تو ہیں۔ معاشرے نے ہزاروں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر یہ تہذیبی اقدار ورثے میں پائی ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ مستقبل کی نسلیں ان کے خلاف علم بغاوت لے کر نہ اٹھ کھڑی ہوں، اور دیکھنے والی آنکھ کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ نئی نسل اس رستے پر چل نکلی ہے۔ تہذیب اور روایت سے بغاوت کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ہر چیز کلیتاً تو مسترد نہ کی جا سکے، اس سمت میں سفر شروع ہو چکا ہے۔ معاشرے سے آزاد اور بے پرواہ زندگی، اذیت رسانی میں لذت محسوس کرنا، ہپیزم، جنسی تشدد اور حیوانات کی مانند جنسی خواہشات کی تکمیل کا جنون چند ایک ایسی مثالیں ہیں جو مذکورہ بالا رجحانات کا پتہ دے رہی ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ نئی نسل کس سمت میں دوڑی چلی جا رہی ہے، اسے جی کڑا کر کے ان باغی پراگندہ حال میلے کچیلے لڑکے لڑکیوں کو جا کر دیکھنے کی ہمت کرنی چاہیے جو ریوڑوں اور گروہوں کی شکل میں اکٹھے رہتے ہیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اب نفاست اور خوشبو کی جگہ غلاظت اور عفونیت لے چکی ہے۔ بے داغ اور صاف ستھرے لباس کی بجائے اب پھٹے پرانے بوسیدہ چیتھڑے فیشن کا نشان بن گئے ہیں۔ وہ دن گئے جب لباس پر ایک معمولی سا داغ بھی بے حد خفت کا باعث ہوا کرتا تھا، اب تو پھٹی پرانی جینز بلکہ جسم کے بعض حصوں کی ایک جھلک دکھانے کے لیے خاص طور پر پھاڑی گئی پتلونیں ایک نئی پتلون سے کہیں زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ماضی کے روایتی ورثے سے بیزاری کی یہ انتہائی علامات سارے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن بیماری کا آغاز ہو تو ضروری نہیں کہ سارا بدن فوراً ہی اس سے متاثر ہو جائے۔ تاہم جسم پر کہیں کہیں ظاہر ہونے والے ناسور بیمار کی حالت کا پتہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ جب ایک معاشرہ بیمار ہونے لگتا ہے تو غیر ذمہ دارانہ رویے بھی سر اٹھانے لگتے ہیں، نظم و ضبط کا فقدان اور فساد کا دور دورہ ہو جاتا ہے، اور مختلف شعبہ زندگی میں انحطاط اور زوال کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ لذت کی ایسی تلاش جلد ہی تبدیلی اور تنوع کا تقاضا کیا کرتی ہے تاکہ پہلے سے بڑھ کر لطف اٹھایا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جو چیزیں پہلے لذت دیتی تھیں بے مزہ ہونے لگتی ہیں۔ تمباکو نوشی اور دیگر روایتی نشے اتنی تسکین دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں جس قدر ایک بے چین اور بے سکون معاشرہ تقاضا کرتا ہے۔ بس ہر قسم کی منشیات اور نشے کے اس خطرناک رجحان کی روک تھام کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں وہ ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کو تیز سے تیز نشے کی تلاش رہتی ہے، نتیجتاً جلد ہی کریک جیسی خوفناک قسم کی زہریلی اور جان لیوا منشیات ایجاد کر لی جاتی ہیں۔ موسیقی کی دنیا میں بھی اس صدی کی آخری دہائیوں میں رفتہ رفتہ ایسے ہی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ موسیقی میں گزشتہ چند صدیوں میں ہونے والی ترقی کا موازنہ اگر موجودہ صدی کی آخری چند دہائیوں میں سامنے آنے والی تیز دھماکہ خیز اور کان پھاڑنے والی موسیقی سے کیا جائے تو بہت سے دلچسپ اور حیران کن حقائق سامنے آئیں گے۔ ذاتی طور پر موسیقی کے متعلق مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے، اس لیے اس پر میرا تبصرہ اگر کچھ عجیب نظر آئے اور حقائق کچھ اور ہوں تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تاہم میرا وجدان مجھے بتاتا ہے کہ گزشتہ چند صدیوں میں مغرب میں موسیقی کی جو تدریجی ترقی ہوئی وہ اعلیٰ ذوق اور شاندار نغمگی کی آئینہ دار تھی۔ یہ موسیقی دل اور دماغ دونوں کے لیے بیک وقت سکون بخش محسوس ہوتی تھی۔ بہترین موسیقی تو وہی ہے جو قلب و ذہن کی باطنی نغمگی سے ہم آہنگ ہو کر روح کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ موسیقی کے ارتقاء کا آخری مقصد ہم آہنگی اور امن و سکون کی تلاش ہی تو ہے۔ عظیم موسیقاروں نے یقیناً ایسی دھنیں بھی ترتیب دیں کہ جو آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے، طوفانوں، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اور شور و غوغا اور ہلچل کا سا تأثر پیدا کرتی تھیں۔ دراصل ایسی موسیقی مظاہر فطرت کے ساتھ ایک گونا مطابقت رکھتی تھی اور اس کی یادوں کے انمٹ نقوش خود زندگی کے حافظے پر مرتسم تھے، اور کبھی کبھی یہ موسیقی جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتی تو یوں لگتا جیسے اس کے اونچے سروں سے یہ کائنات پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود سامعین یوں دم سادے بے حص و حرکت بت بنے بیٹھے رہتے جیسے صوت و آہنگ کے اس بے پناہ سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گہری خاموشی اور سناٹے کا عالم طاری ہو جاتا، حرکت تو کجا، آنکھ تک جھپکنے کی فرصت نہ ملتی، اور جب موسیقی اپنے اختتام کو پہنچتی تو سارا حال تالیوں کے بے پناہ شور میں ڈوب جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسی موسیقی کتنی ہی تند و تیز، جذباتی اور ہیجان انگیز کیوں نہ ہو، سامعین کو تشدد، توڑ پھوڑ اور بغاوت پر آمادہ نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کا پیغام تو بہت ہی ارفا اور اعلیٰ تھا، یعنی امن، سکون اور شانتی، جس سے انسان کے لطیف اور ارفا احساسات بیدار ہوں اور سطحی کثافتیں دھل جائیں۔ مگر افسوس ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں یہ منظر بالکل بدل چکا ہے۔ نئی نسل کے کان ایسی موسیقی کے شور سے پھٹ رہے ہیں جو انسان کے اندر کی حیوانیت کو انگیخت کرتی ہے اور اسے تہذیب کی بجائے وحشت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بے قرار اور بے چین نسل صرف وہی موسیقی سننے کی خواہش مند ہے جو اس کے جنون اور بے چینی کی آگ کو اور بھی بھڑکا دے۔ موسیقی جس قدر ہیجان انگیز اور ہنگامہ خیز ہو اسی قدر پسند کی جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے کسی ایسے تبصرے پر معذرت خواہ ہوں جو پاپ اور کلاسیکل موسیقی سے میری ناواقفیت پر مبنی ہو۔ تاہم ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہنگامہ خیزی، دیوانگی، بغاوت اور وحشت کے رجحانات انسان کی ارفا و اعلیٰ استعدادوں کو تیزی کے ساتھ برباد کر رہے ہیں۔ پروفیسر بلوم نے، جو مغربی موسیقی سے بخوبی واقف ہیں، ایک کتاب دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈز کے عنوان سے لکھی ہے۔ موسیقی کے بارے میں ان کے اور میرے خیالات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ بھی نوحہ کناہ ہے کہ آج کے نوجوانوں میں اعلیٰ ذوق اور لطیف احساسات بتدریج مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان راک میوزک کہ وہ سن سن کر وحشی بن چکے ہیں۔ ان کے نزدیک موسیقی اگر روح کی غذا ہے تو راک میوزک روح کے لیے ایک مضر غذا ہے۔ بہت سی واضح اور کھلی علامات ایسی ہیں جو معاشرے کی اس بیمار حالت کا پتہ دیتی ہیں۔ زندگی کا سکون لٹ رہا ہے، انسان صبر و سکون، اطمینان قلب، امن اور تحفظ کے احساس سے عاری ہو چکا ہے۔ وہ ہستی باری تعالیٰ کا انکار تو کر سکتا ہے، مگر ان طاقتور قوانین قدرت کا انکار اس کے بس کی بات نہیں جو اپنی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینا خوب جانتے ہیں۔ تمام مادہ پرست معاشروں میں برائی کے بڑھنے اور پھیلنے کے اسباب کم و بیش ایک سے ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر کسی قدر بحث پہلے کی جا چکی ہے، یہاں بطور یاد دہانی مختصرا ان اسباب کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ الف، دہریت کا بڑھتا ہوا رجحان۔ بے، اس قادر مطلق خدا پر ایمان کی کمزوری جو انسانی معاملات پر پوری نظر رکھتا ہے اور حیران دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور کردار کی تشکیل کس نہج پر کرتا ہے۔ جیم، معاشرے کی روایتی اور اخلاقی اقدار کا رفتہ رفتہ کمزور پڑ جانا۔ دال، زندگی کے حقیقی مقاصد کو فراموش کرنے کا بڑھتا ہوا رجحان اور حصول مقصد کے ذرائع کو ہی مقصود بذات سمجھ لینا۔ یہ ہے وہ صورتحال جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ کہلانے والے معاشروں میں ہمیں بالعموم نظر آتی ہے۔ اخلاقی اقدار کے کمزور پڑنے سے رفتہ رفتہ قانون سازی اور حکومتی انتظامات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ جب معاشرے میں نہ تو کسی الہی قانون کو قبول کیا جائے اور نہ ہی دائمی اخلاقی قدروں اور عرفا روایات کو تسلیم کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی زندگی کا معمول بن جائے، تو پھر اخلاق کے قائم کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی میں بھی نرمی اور لچک پیدا ہو جاتی ہے، اور یوں اخلاق کی عمارت کی بنیاد ہی متزلزل ہو جاتی ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں اس سلسلے میں کی جانے والی قانون سازی کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو حقیقت خوب کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی آسکر وائلڈ کا وہ زمانہ بھی تھا جب ہم جنس پرستی کو ایک انتہائی سخت قابل سزا جرم سمجھا جاتا تھا۔ وہ دن بیت گئے جب عفت اور پاکیزگی کو صرف ایک نیکی ہی نہیں بلکہ سماجی عزت و وقار اور اعتماد کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور عصمت پر حرف آنے پر سختی سے محاسبہ کیا جاتا تھا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی اس کے ارتکاب پر خطرے کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ اور در حقیقت اصل مسئلہ یہی ہے کہ جرم کی تعریف ہی سرے سے بدل رہی ہے۔ جس فعل کو کل تک جرم قرار دیا جاتا تھا آج اسے جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کل تک جو جرم شرم و حیا اور سرزنش کے خوف سے چھپ کر کیا جاتا تھا، آج نہ صرف سب کے سامنے کھلے بندو علانیہ ہو رہا ہے بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ بس اگر یہ فلسفہ درست ہے اور زندہ رکھے جانے کے قابل ہے تو ماننا پڑے گا کہ مذہبی اور اخلاقی فلسفے بالکل فرسودہ اور بیکار ہو چکے ہیں، اور آج کے دور میں ان کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ جرم کی سزا اور نیکی کی جزا کا آفاقی اصول زی روح اور غیر زی روح دونوں کے لیے ایک مشترک قوت محرکہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے جان اشیاء میں یہ اصول قوانین فطرت کے غیر شعوری عمل میں کار فرما نظر آتا ہے۔ زندہ اجسام میں تخلیق انسانی سے پہلے کے ارتقائی عمل کو اسی اصول نے آگے بڑھایا ہے جو نیم شعوری یا نیم فعال حالت میں جاری رہا ہے۔ ارتقائی عمل کو بالکل نچلی سطح سے لے کر انسان کی سطح تک دیکھا جائے تو یہ ادنا شعور سے اعلیٰ شعور کی جانب ایک سفر دکھائی دیتا ہے۔ ارتقائی سائنس کی اصطلاحات میں بات کی جائے تو جرم اور سزا اور نیکی اور جزا کے اصول کو بقائے اصلہ یعنی سروائیول آف فٹیسٹ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ارتقاء کے سارے عمل میں یہی وہ قوت محرکہ ہے جس نے مسلسل اس سفر کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ بالکل ناقابل فہم بات ہے کہ ارتقاء کا یہ سفر جب انسان یعنی تخلیق کی اعلیٰ ترین شکل میں اپنی تکمیل کو پہنچا اور شعور کی سطح تصور کی ہر چھلانگ سے بھی بلند تر ہو گئی تو اچانک جرم و سزا کا سابقہ اصول بیکار اور معطل ہو کر رہ گیا۔ اگر تخلیق کا کوئی بلند مقصد ہے تو پھر احتساب کی بھی کوئی شکل ضرور ہونی چاہیے، ورنہ یہ سارا کاروبار ابس اور بے معنی ٹھہرے گا۔ یہ انتہائی حیران کن امر ہے کہ بعض اوقات عظیم ترین دانشور بھی ایسی واضح اور بولتی ہوئی صداقت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ نظریہ اضافت کو پیش کرنے والے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا جو اپنی ہی مخلوق کو جزا یا سزا دیتا ہے، ایک ایسا خدا جس کے اغراض و مقاصد ہم انسانوں کے اغراض و مقاصد کی طرح ہوں، جن کی تکمیل کے لیے اس نے جزا سزا کا نظام جاری کیا ہو۔ مختصر یہ کہ میں ایک ایسے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتا جو انسانی کمزوریوں کا عکس اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ البرٹ آئنسٹائن۔ اگر ایک خالق خدا موجود ہے جس کا انکار البرٹ آئنسٹائن بھی نہیں کر سکے، اور اگر کائنات میں جاری و ساری تمام سائنسی قوانین کو بنانے اور چلانے والا بھی وہی خالق اکبر ہے، تو پھر یہ بات بالکل ناقابل فہم ہے کہ وہ تخلیق کائنات کے آخری مقصود یعنی انسان کو جرم و سزا کے قانون سے آزاد کر کے یوں ہی فساد اور ابتری میں بے مقصد بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور اس کے اعمال کا کوئی محاسبہ نہ ہو۔ آئنسٹائن کے اس خیال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلوق کے تدریجی ارتقاء میں قانون جرم و سزا کے کردار کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے۔ نیز اس نے انسان کے اللہ تعالیٰ کی شبیہ پر پیدا کیے جانے کے معنی بھی بالکل غلط سمجھے ہیں۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی شبیہ پر بنایا گیا ہے، اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان زمین پر خدا کا ایک کامل نمونہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ زمین جنت تو کیا اس سے بھی بڑھ جاتی۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے، بالکل ایک دوسرے کے مشابہ۔ اس صورت میں یہ امر یقیناً قابل غور ہے کہ پھر کیا ایسی جگہ جنت کہلانے کے قابل ہوتی یا یکسانیت اور بوریت کا شکار ہو جاتی، جہاں نہ رنگوں میں کوئی تنوع ہوتا، نہ قسم قسم کی خوشبوئیں ہوتی۔ دراصل انسان کے خدا کی شکل پر پیدا کیے جانے کا نہ تو یہ مقصد ہے اور نہ اس کے یہ معنی ہے۔ گہری حکمت پر مبنی یہ قول انسان کی ان استعدادوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اسے عطا کی گئی ہیں۔ لہذا انسان کو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے مسلسل کوشاں رہنا چاہیے، اور وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا کر اپنی ذات کی تکمیل کرے، یہاں تک کہ اس کا وجود خدا نما وجود بن جائے۔ ان معنوں کے لحاظ سے یہ کوئی ایسا معین اور محدود مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شبیہ اختیار کر کے انسان اپنی شان و شوکت کو ساتھ لیے ایک جگہ بیٹھا رہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات لا محدود ہیں، اس لیے الوہیت کی جانب اختیار کیا جانے والا جو سفر بھی ہوگا لا محدود ہوگا۔ اس راہ میں کامل ہو جانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ایک ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف مسلسل بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکمل ترین ہے، وہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے اور ہر شے کو وہ جاننے والا ہے۔ وہ سب کا خالق، سب کا آقا اور جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
سورة الحشر آيات 23-25۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اس کی ذات بشری کمزوریوں سے بالکل پاک ہے۔ قرآن کریم بار بار ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نشانات پر غور کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فرماتا ہے،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔
سورة الملک آیات 2-5۔ ترجمہ، بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہی جس نے سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا
تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا، پس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رکھنا دیکھ سکتا ہے؟ نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شبیہ کا صحیح مفہوم سمجھ لینے کے بعد، جب انسان آغاز تخلیق سے لے کر کائنات کے آج تک ہونے والے ارتقاء کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ عدم شعور سے شعور تک کا یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ کی شبیہ اختیار کرنے اور انسانی وجود کو خدائی صفات سے متصف کرنے کی کوشش ہی سے عبارت ہے۔ اسلامی معاشرے کا مخصوص ماحول۔ اسلام جس معاشرتی ماحول کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مادہ پرستی کے مذکورہ بالا ماحول سے اتنا ہی مختلف ہے جتنا بہار کا موسم خزاں سے مختلف ہوتا ہے۔ اسلام معاشرے کا جو تصور پیش کرتا ہے اس میں انسان کی فطری خواہشات میں ایک اعتدال اور نظم و ضبط رکھا گیا ہے، حد سے بڑی ہوئی خواہشات کی روک تھام کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ان فطری خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو انسانی جذبات اور خواہشات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام خواہشات کی ایسی تکمیل کی حوصلہ شکنی کرتا ہے یا اسے ممنوع قرار دیتا ہے جس کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ معاشرہ خوشیوں اور مسرتوں کی بجائے دکھوں سے بھر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نئے ذوق اجاگر کرتا ہے اور ایسے کاموں سے لذت و اطمینان حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جو ممکن ہے کہ ایک غیر مہذب اور غیر تربیت یافتہ انسان کو بے کیف اور بے لذت دکھائی دیں۔ پس اسلام انسانی ذوق کو اعلیٰ سانچوں میں ڈالتا ہے، حیوانی خواہشات اور شہوات کی تربیت اور ان کی تہذیب و تعدیل کرتا ہے اور ادنا خواہشوں کو اعلیٰ اور ارفع خواہشات میں بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ موجودہ معاشرتی رجحانات معاشرے کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہیں؟ میرے نزدیک اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان ہے۔ انسان کی صحت کی علامات کی طرح معاشرے کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی درد کے باعث بے چینی اور کرب میں مبتلا ہو اور اسے کسی پہلو قرار نہ آئے تو اسے بیمار قرار دینے کے لیے کسی ماہر طبیب یا بہت عقل مند انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر کوئی ان علامات کو دیکھ کر جان سکتا ہے کہ یہ شخص شدید بیمار ہے۔ بعین ہی آج کے معاشرے میں بیماری کے جملہ آثار اور مرض کی تمام علامات صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول کس قدر صداقت پر مبنی ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا کانٹے دار جھاڑیوں سے کبھی انگور توڑے گئے ہیں اور کیا اونٹ کٹاروں سے کبھی انجیریں بھی لی گئی ہیں؟ اسی طرح اچھا درخت اچھے پھل لاتا ہے اور برا درخت برے پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ آج جو کڑوے پھل کھانے کو مل رہے ہیں ان کے خلاف لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار تو کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیخ چیخ کر ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، مگر وہ کڑوے پھل دینے والے درخت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس کی جگہ میٹھے پھل دینے والا درخت لگائیں۔ ان کے نزدیک اگر پھل کڑوا ہے تو درخت کا کوئی قصور نہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو اکھاڑ کر اس کی بجائے ایک طیب اور صحت مند درخت لگایا جائے۔ قرآن مجید کی روح سے جب آدم کو ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تو اس سے بعین ہی یہی مراد تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ سورۃ ابراہیم آیات 25 اور 26۔ ترجمہ، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک کلمہ طیبہ کی ایک شجرہ طیبہ سے؟ اس کی جڑ مضبوطی سے پیوستہ ہے اور اس کی چوٹی آسمان میں ہے، وہ ہر گھڑی اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس آیت کریمہ میں شجرہ یعنی درخت کا لفظ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم نے سچے اور پاک فلسفے کے بالمقابل غلط اور جھوٹے فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے
ایسی ہی علامتی زبان استعمال کی ہے۔ شجرہ طیبہ کے بالمقابل شجرہ خبیصہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور شجرہ خبیصہ اور ایمان نہ لانے والوں کی حالت کا ذکر اگلی دو آیات میں آیا ہے۔ فرمایا،
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔
سورۃ ابراہیم آیات 27 اور 28۔ ترجمہ، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کیسی ہے جو زمین پر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے کسی ایک مقام پر قرار مقدر نہ ہو۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مستحکم قول کے ساتھ دنیا اور آخرت میں استحکام بخشتا ہے، جبکہ اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کلمہ کا لفظ یہاں ایک فلسفہ اور نظام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کلمہ کا یہ لفظ وسیع تر معنوں میں انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یوحنا باب 1 آیت 1۔ ان جھوٹے فلسفوں اور نظام ہائے فکر کا انجام بھی لازماً اس شجرہ خبیصہ کی طرح ہی ہوتا ہے جو زندگی کے جہاد میں ناکام رہتا ہے، اور بالآخر تند و تیز ہواؤں اور طوفانوں کے ہاتھوں اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں، مگر اس کے برعکس ایک سالے نظام اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے قائم ہیں، اور اس کا تنا بلند اور شاخیں آسمان کی پاک فضاؤں اور وسطوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت آسمانی روشنی اور نور سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور ہر موسم میں عمدہ پھل لاتا ہے۔ قرآن کریم مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ہستی باری تعالیٰ پر ایک پختہ اور مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے تمام اخلاق اور کردار کی جڑیں ایمان باللہ کی زمین میں پیوست ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاق کا تصور اس قدر کامل ہے کہ وہ سماجی، مذہبی اور نسلی سطح پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھتا۔ وہ رہنما اصول جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اطلاق پاتا ہے، مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
سورۃ ہود آیت نمبر 124۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف معاملہ تمام تر لٹایا جاتا ہے، بس اس کی عبادت کر اور اس پر توکل کر، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا،
الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔
سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ ترجمہ، خبردار، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکومت بھی، بس ایک وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسلام کا پیش کردہ یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ کی کامل حاکمیت کے تصور سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول۔ اس موضوع پر قرآن کریم کی مرکزی آیت یہ ہے،
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
سورۃ النحل آیت نمبر 91۔ ترجمہ، یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اس آیت کا پہلا حصہ سماجی نظام سے زیادہ معاشی امور سے متعلق ہے، اور یہ حصہ معاشرے کے محروم طبقات سے سلوک کے بارے میں عدل، احسان، اور ایتائے ذل قربہ کے اسلامی تصور کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے کا تعلق اس سماجی نظام سے ہے جو اسلام بہر صورت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس غلط کام سے روک دیا ہے جسے بالاتفاق ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، مثلا بدخلقی، کسی کی عزت پر حملہ، توہین، اور در حقیقت وہ تمام سماجی برائیاں جن کی کسی مذہبی تعلیم کے حوالے کے بغیر وسیع تر انسانی معاشرے میں بالاتفاق مذمت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام ہر اس طرز عمل اور رجحان کو مسترد کرتا ہے اور اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے جو بد نظمی، بغاوت اور تشدد پر منتج ہو۔ اس سیاق و سباق میں ہر وہ بلا جواز حرکت بغاوت سمجھی جاتی ہے جو کسی بھی قائم اور مستحکم نظام کو منہدم کرنے کے لیے کی جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں جب بھی عربی لفظ بغض استعمال ہوا ہے اس کا اطلاق صرف مسلح یا سیاسی بغاوت پر ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ معاشرے کی عرفا و اعلیٰ روایات، اخلاقی اقدار اور مذہبی تعلیمات کے خلاف سر اٹھانے پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں واضح طور پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ نصیحت انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہی کی گئی ہے۔ یوں اس بنیادی اور مرکزی آیت میں اسلام کے سماجی نظام کے اہم خد و خال واضح کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت کا پہلا حصہ بھی اسلام کی معاشرتی تعلیمات سے گہرا ربط رکھتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جسے دوسرے انسانوں کی تکالیف کا احساس نہ ہو اور جو انسانیت کی خدمت کے دائمی جذبے سے خالی ہو ہرگز اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا، خواہ اسلام کی سماجی تعلیمات کے دوسرے پہلوؤں سے وہ کتنی ہی مطابقت کیوں نہ رکھتا ہو۔ آئیے اب ہم اسلامی معاشرے کی بعض اور خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ اسلام نے اخلاص، دیانتداری اور وفا شعاری پر بڑا زور دیا ہے۔ اسلام ہر اس امر اور اقدام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں ذہنی اور قلبی آسودگی پیدا ہوتی ہے۔ عیش و عشرت کی تلاش جس قسم کی معاشرتی بگاڑ اور عدم توازن پر منتج ہو سکتی ہے اسے روکنے کے لیے بھی کئی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ ہر ایسے طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو معاشرے کو بے لگام جنسی آزادی کی طرف لے جا سکتا ہے، خواہ آغاز میں وہ کتنا ہی بے ضرر کیوں نہ دکھائی دے۔ جنسی آزادی کئی طرح سے معاشرے کو بے پناہ نقصان پہنچاتی ہے اور اس کا انجام اس مادر پدر آزاد جنسی بے راہ روی پر ہوتا ہے جس نے آج دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لذات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے دیگر نقصانات کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی رشتے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام ماں، باپ، بھائی، بہن اور اولاد کے مقدس رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام ان دوستانہ تعلقات کو بھی فروغ دیتا ہے جو ہوس پرستی کی بجائے پاکیزہ محبت پر مبنی ہوں۔ عفت اور پاک دامنی، اسلام کے نزدیک معاشرے میں خواتین کی عزت و احترام کے قیام کے لیے یہ امر از حد ضروری ہے کہ ایسے تمام اقدامات کیے جائیں جو عفت، وفا شعاری، ضبط نفس اور پاکیزہ زندگی کو فروغ دیں، جنسی بے راہ روی کے خطرات سے پوری طرح محفوظ رہتے ہوئے پاک و صاف زندگی بسر کرنا اسلامی معاشرے کا ایک بہت اہم وصف ہے۔ اسلام کی پیش کردہ سماجی تعلیمات کا یہ پہلو خاندانی نظام کی بقا اور حفاظت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہی آج کے دور کی ایک اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ اسلام فیملی یونٹ کو محض میاں بیوی کے تعلق تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اسے وسعت دینا چاہتا ہے۔ ایک ایسا خاندان جس میں پیار اور محبت کا تصور محض جنسی خواہشات کی تکمیل تک ہی محدود نہ ہو بلکہ اس میں دیگر خونی رشتوں کی سی گہری اور لطیف رفاقتیں بھی موجود ہوں۔ حیرت ہے کہ عصر حاضر کے دانشور کیوں اس خطرناک انسانی کمزوری سے ناواقف ہیں کہ اگر معاشرے میں جنسی لذات کے حصول کی کھلی چھٹی مل جائے تو پھر بے حیائی کا عفریت اعلیٰ اور لطیف اقدار کا خون چوس چوس کر بڑھنا اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ ایک ایسے ہی معاشرے کی پیداوار ہے۔ وہ ہر انسانی جذبہ اور عمل کو جنسی پیمانے سے پرکھتا ہے۔ اس کے نزدیک ماں اور بچے کا مقدس ترین رشتہ بھی جنسی جذبات ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹی کے رشتے کو بھی کوئی تقدس حاصل نہیں بلکہ یہ بھی جنسی خواہشات ہی کا شاخسانہ ہے۔
بقول اس کے انسان کا تقریباً ہر عمل جس کا اسے شعوری طور پر علم ہو یا نہ ہو اس کی گہری لاشعوری جنسی خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ فرائیڈ کے اپنے زمانے میں بھی آج کے معاشرے کسی جنسی بے راہ روی عام ہو چکی تھی یا نہیں، پھر بھی اتنا فساد ضرور تھا جس کی روشنی میں اس نے انسانی نفسیات اور جنس سے متعلق اپنا مخصوص نظریہ قائم کیا۔ اگر فرائیڈ کی سوچ کو درست بھی مان لیا جائے تو یہ امر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے طاقتور اور خطرناک محرکات کو بلا روک ٹوک کھل کھیلنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ انسانی ذہن ضرور کسی نہ کسی غلط رستے پر چل نکلے گا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اسلام کے پیش کردہ معاشرتی ماحول اور اس کی خوبیوں کو سمجھنا تو درکنار، عصر حاضر کا معاشرہ اس سلسلے میں کوشش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مگر یاد رہے کہ انسان نہ تو اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قوانین قدرت کو شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے قول یعنی کلام الہی کو جھٹلا سکتا ہے۔ خواہ وہ تقدیر کے خالق اور مالک اور مقتدر بالارادہ ہستی پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، اور خواہ انسان کلام الہی کے مطابق اپنے سماجی کردار کی تشکیل پر آمادہ ہو یا نہ ہو، یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فعل اور اس کے کلام کو تب ہی برحق سمجھا جائے گا جب دونوں میں کامل موافقت اور ہم آہنگی ہو۔ بس انسان کا ہر وہ معاشرتی رویہ جو کلام الہی سے متصادم ہو لازماً تباہی اور بربادی پر منتج ہوگا۔ انسان بلا روک ٹوک ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، خواہ وہ اس کے لیے کتنی ہی خواہش کیوں نہ کرے۔ اسے زیادہ سے زیادہ یہی اختیار دیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کو پسند کرے اور بعض کو ترک کر دے۔ وہ معاشرہ جو افیون اور دیگر منشیات کو اپنا لیتا ہے اور زندگی کے حقائق اور ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیتا ہے، وہ معاشرہ جو شہوات، عیاشی اور سنسنی خیزی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جہاں عمدن لوگوں کے ذوق بگاڑے جاتے ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کا دلدادہ بنایا جاتا ہے تاکہ نت نئے آلات و سامان عیش و عشرت کی مصنوعی مارکیٹ پیدا ہو سکے اور حل میں مزید کی حوث بڑھتی چلی جائے تاکہ اس سے بڑی بڑی کاروباری کمپنیوں کا دولت کے انبار اکٹھے کرنے کا واحد مقصد پورا ہوتا رہے۔ ایسا معاشرہ یہ سب کچھ تو حاصل کر لیتا ہے مگر اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اطمینان قلب اٹھ جاتا ہے، اعلیٰ قدریں ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرے کا مجموعی امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عیش پرستی اور دل کا اطمینان دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک مادہ پرست معاشرہ جن اعلیٰ اقدار کو نظر انداز کرتا ہے، اسلام انہی کے قیام پر زور دیتا ہے۔ لذت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے لیکن اسے ذہنی سکون اور معاشرتی امن کی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ایسے تمام رجحانات جن کے باعث رفتہ رفتہ خاندان ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور خود غرضی، غیر ذمہ داری، بےہودگی، تشدد اور جرائم کو فروغ ملتا ہے، ان کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ اسلامی فلسفہ جس معاشرتی ماحول کو جنم دیتا ہے اس میں اور مادہ پرستی کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس حقیقت کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ خواہشات کو ہوا دینے یا کھلی چھٹی دینے سے انہیں ذہنی اور قلبی اطمینان ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی معاشرہ بھی خواہ وہ اقتصادی لحاظ سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو بے لگام خواہشات اور ہوس پرستی کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے متمول ترین معاشروں میں بھی آسودہ حال لوگوں کے ساتھ ساتھ مفلوق الحال لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہوں ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل ایسے خوش حال لوگ تو بہت کم ہوا کرتے ہیں جو اپنی ہر خواہش پوری کر سکیں۔ دراصل ہر خواہش کی تسکین ویسے بھی ممکن نہیں، کیونکہ دولت کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے امیر ترین لوگوں کے بھی سب خواب پورے نہیں ہو سکتے۔ عین ممکن ہے کہ وہ بھی حسرتوں اور محرومیوں کی آگ میں جل رہے ہوں، لیکن غرباء کی حالت تو بہت ہی ابتر ہوتی ہے۔ زندگی کی بنیادی سہولتیں حاصل کرنا بھی ان کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے، وجا یہ کہ وہ امراء کسی عیاشی کے متحمل ہو سکیں۔ ٹی وی اور اخبارات وغیرہ میں جب اس قسم کی شاہانہ زندگی کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں تو یہی غرباء ہیں جن کے احساسات مجروح ہوتے ہیں اور جن کی آرزوؤں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ غریب لوگ اپنے بوسیدہ مکانوں میں بیٹھے ہر روز عالی شان گھروں، شاندار باغات، پرتعیش کاروں، ہیلی کاپٹروں، ذاتی جہازوں،
نوکروں اور خدمتگاروں کی فوج کو حیرت اور حسرت سے تکتے رہتے ہیں جب یہ غریب لوگ ہالی ووڈ اور بیورلی ہلز کا طرز زندگی، ناچ گانے اور رقص و سرود کی محفلیں، دھوم دھام سے منعقد ہونے والی تقریبات یا کمار خانوں میں زندگی کے رنگ ڈھنگ دیکھتے ہیں تو ان کے دل حسرتوں اور محرومیوں کی آمادگاہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سراب جن کی منظر کشی ٹی وی ڈراموں میں کی جاتی ہے غریبوں کے خواب بن جاتے ہیں، کیونکہ ٹی وی اور اس کے ڈرامے ہی تو ہیں جو یہ بے بس اور بیچارے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ امیر ترین لوگوں میں سے بھی صرف گنتی کے چند لوگ ہی ہیں جو اس جنت ارضی کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ غریب لوگ عیش و عشرت کے یہ مناظر دیکھ کر اپنے فلاکت زدہ ماحول سے ہی بد دل ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ان کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔ ایک طرف وہ اعلیٰ تہذیب و تمدن سے محروم ہوتے ہیں اور دوسری طرف دن رات سنہری خوابوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور یوں ان کی اپنی زندگی کے حقائق بے معنی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بے سود لذتوں اور پرفریب خوابوں پر تعمیر ہونے والے معاشرے کا انجام کار حاصل یہی ہے۔ گھر میں امن و سکون اور ایک دوسرے کے لیے محبت و اخلاص کی گرم جوشی رفتہ رفتہ ایک سراب بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس کی خاطر زندگی بسر کریں اور کس امید پر زندگی کے ماہ و سال کاٹیں۔ اب اگر ہم نے ان پیارے گھروں کو پھر سے قائم کرنا ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتے تھے، اس باہمی اعتماد کو بحال کرنا ہے جو گھر کے افراد کو یکجان کر دیتا ہے، اور اس اعتبار کو قائم کرنا ہے جو باہمی امن و سکون اور محبت کو جنم دیتا ہے، تو اس کے لیے کئی اقدامات کرنے پڑیں گے، مگر شاید اب دیر ہو چکی ہے اور پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اس ضمن میں اسلام کا پیغام بڑا واضح ہے۔ اسلام خاندانی نظام کی حفاظت، یا جہاں کہیں بھی یہ نظام ٹوٹ کر بکھر چکا ہو اسے اثر نو قائم کرنے کے لیے واضح پروگرام رکھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک زندگی کے ہر دائرے میں نظم و ضبط کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھ بوجھ، حکمت و دانائی اور محکم ایمان و اعتقاد کو کام میں لایا جائے اور معاشرے میں پائے جانے والے عدم توازن کو دور کیا جائے۔ پردہ اور اس کی حقیقت۔ اسلام میں پردے کے معاشرتی نظام کو مغرب میں لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ ان کے نزدیک اس طرح مردوں اور عورتوں میں ایک جنسی امتیاز روا رکھا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی ایک حد تک عالم اسلام میں اسلام کی اصل تعلیم پر غلط رنگ میں عمل پیرا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کی دوسری وجہ مغربی ذرائع ابلاغ کا منفی کردار ہے، جن کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جہاں کہیں کوئی بد عملی اور بد کرداری دکھائی دی اسے فوراً اسلام کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ کسی یہودی، عیسائی، بدھ یا ہندو کے غلط کردار کو اس کے مذہب کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں پردے کا حکم زمانہ جاہلیت کی کسی تنگ نظری کی پیداوار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پردے کا رواج یا عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کا رجحان زندگی کی ترقی یا پسماندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تاریخ عالم میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ معاشرتی تمدن کی نو مذہبی یا سماجی لہروں کے مد و جذر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہی ہے۔ آزادی نسواں کا تصور بھی کوئی ایسا رجحان نہیں ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہوا ہو۔ اس امر کی کبھی شہادتیں موجود ہیں کہ بہت قدیم زمانوں میں بھی اور ماضی قریب میں بھی دنیا کے مختلف خطوں میں طبقہ نسواں معاشرے میں بہت طاقتور اور غالب حیثیت کا مالک رہا ہے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہرگز کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے۔ تہذیبیں دنیا میں ابھرتی اور مٹتی رہتی ہیں، انسانی عادات و اطوار اور فیشن بھی آئے دن بدلتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے ہی سماجی رجحانات نت نئے تجربات میں سے گزر کر بنتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں، اور تہذیب انسانی حیران ایک نیا منظر پیش کرتی رہی ہے۔ یہ کوئی ایسا دائمی اور مستقل رجحان نہیں جس سے ہم یہ حتمی نتیجہ نکال سکیں کہ انسانی تاریخ نے ہمیشہ ایک باپردہ معاشرے سے مخلوط معاشرے کی سمت میں ہی سفر کیا ہے، یا عورتیں چادر اور چار دیواری کی قید سے آزادی نسواں کی منزل کی طرف بڑھتی رہی ہیں۔ حقوق نسواں کے ایک نئے دور کا آغاز۔ یہاں مناسب ہوگا کہ ہم تاریخ عرب کے اس تاریخ دور کا جائزہ لیں جس میں اسلام کا ظہور ہوا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسلام کا پیغام وحی الہی پر مبنی تھا۔ اس کے برعکس غیر مسلموں کے نزدیک یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ تعلیم تھی۔ مذہبی علماء کا اس کے متعلق جو بھی نظریہ ہو، یہ امر واقعہ ہے کہ پردے کے متعلق اسلام کی تعلیم کا عربوں کے مروجہ طریق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اسلام کے ظہور کے وقت عرب معاشرہ عورتوں کے متعلق بہت متضاد رویوں کا حامل تھا۔ ایک طرف جنسی آزادی اور عورتوں اور مردوں کا آزادانہ میل جول تھا، جبکہ شراب، عورت اور گانے بجانے کا جنون اس معاشرے کی نمایاں خصوصیات تھیں، اور دوسری جانب لڑکی کی پیدائش کو سخت بے عزتی اور شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ بعض عرب لوگوں نے فخر سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس ذلت سے بچنے کے لیے اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ عورت کی حیثیت جائیداد منقولہ سے بڑھ کر نہیں تھی، اسے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے خاوند یا باپ یا خاندان کے کسی دوسرے فرد سے اختلاف کر سکے۔ بے شک اس عام روش سے ہٹ کر استثنائی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ شاندار قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والی عورت اپنے قبیلے میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لے۔ اسلام نے اس ساری معاشرتی صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا، اور یہ تبدیلی کسی معاشرتی کشیدگی اور تناؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا طبعی رد عمل نہیں تھا، بلکہ اسلام نے حکم اور عدل کے طور پر نئی اقدار دنیا میں قائم فرمائی۔ ایک نیا سماجی نظام بذریعہ وحی الہی عطا کیا گیا۔ یہ نیا نظام ان محرکات کا مرہون منت نہیں تھا جو عموماً معاشرے کی تشکیل کیا کرتے ہیں۔ پردے کی تعلیم کے نتیجے میں جنسی بے راہ روی فوری طور پر رک گئی۔ مرد اور عورت کے تعلقات کو ایک ایسے نظام کا پابند بنا دیا گیا جو پائیدار اور اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہ رہا کہ کوئی اسے بے بس اور بے جان مخلوق سمجھ کر اس سے اشیاء صرف کا سا سلوک کرے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اسے مردوں کے مساوی حقوق عطا کیے گئے۔ اسلام سے پہلے عورتیں وراثت میں تقسیم ہوا کرتی تھیں، مگر اب عورت نہ صرف اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہو سکتی تھی، بلکہ اپنے خاوند، بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی جائیداد کی شرن وارث قرار دی گئی۔ اب وہ دلیری کے ساتھ اپنے خاوند کی رائے سے اختلاف کر سکتی تھی، بے خوف و خطر اس سے بحث کر سکتی تھی، اور اسے اپنی رائے پر قائم رہنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اب صرف عورت ہی کو طلاق نہیں دی جا سکتی تھی، بلکہ عورت چاہے تو وہ مرد کو طلاق دے سکتی تھی۔ عورت کو بحیثیت ماں اسلام نے جس تعظیم و تکریم کا مستحق ٹھہرایا ہے، دنیا کے دوسرے معاشروں میں اس کی مثال ملنی محال ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی جس نے حقوق نسواں کے قیام کے لیے وحی الہی کے ماتحت یہ اعلان فرمایا، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اس ارشاد میں آپ نے صرف اس جنت ہی کے وعدے کا ذکر نہیں فرمایا جو آئندہ زندگی میں پورا ہوگا، بلکہ ایک ایسی معاشرتی جنت کا ذکر بھی کیا ہے جس کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اپنی ماؤں کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اور انہیں ہر ممکن راحت اور آرام پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پردے سے متعلق اسلامی تعلیم کو اسی سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام یہ تعلیم اس لیے نہیں دیتا کہ مرد کو عورت پر کوئی مزعومہ برتری یا فوقیت حاصل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم اس لیے دی ہے تاکہ گھر یعنی چادر اور چار دیواری کا تقدس قائم ہو، خاوند بیوی کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا پروان چڑھے، اور طبعی خواہشات اور جذبات کو اعتدال پر لایا جائے، اور انہیں معاشرے میں یوں بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایک خوفناک عفریت بن کر رہ جائیں، بلکہ انہیں اس طرح قابو میں لایا جائے جس سے وہ فطرت کی دیگر منظم قوتوں کی طرح ایک تعمیری کردار ادا کر سکیں۔